اس کا اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے، ہر آدمی سے مطالبہ ہے، ہر انسان سے مطالبہ ہے کہ عملی طور پر اس طرح زندگی گزاریں جیسی اللہ نے گزارنے کو کہا ہے اور جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارنے کی تعلیم دی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ ایسی نماز پڑھو جیسا تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. علماء نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا یعنی ایسے دیندار بنو جیسا تم مجھے دیکھتے ہو. صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسا تم مجھے دیکھتے ہو. علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد، اس سے مطلب یہ ہے کہ ایسے دیندار بنو جیسا تم مجھے دیکھ رہے ہو. اور یہ چیز مشق سے آتی ہے، محنت سے آتی ہے، خالی جان لینے سے نہیں آ جاتا، خالی سن لینے سے نہیں ہوتی. یہ ایک چیز عملی چیز ہے، چاہے عقائد سے متعلق چیزیں ہوں کہ ہم کو دل میں کیا یقین رکھنا ہے، کیا یقین نہیں رکھنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کے رکوع سجدوں قاعدہ قومہ جلسہ اور اس نماز کا خشوع خضوع، روزہ زکوٰۃ حج، ایسے دیگر جتنے زندگی کے شعبے ہیں، کاروبار کھیتی باڑی، معاشرے میں ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے برتنا، کیسے رہنا، کیسے بولنا، وہ ساری چیزوں کی ایک مشق ہے. اس تبلیغ کے کام میں ان ساری چیزوں کی عملی مشق ہے، ایمان کی بھی، نماز کی بھی، علم کی بھی، ذکر کی بھی، اکرام اور اخلاق کی، اخلاص کی، اللہ کے نام پر جان و مال لگانے کا جذبہ بنانے کی. جب تک آدمی عملی طور پر اس کی مشق نہیں کرتا وہاں تک یہ کام مشکل لگتے ہیں. بڑا طبقہ ہے جن کے لیے پانچ وقت کی نماز مشکل ہے، وہ کہتا ہے تین وقت کی پڑھ لیتے ہیں، فجر عشاء نہیں اٹھا جاتا. کوئی کہتا ہے کہ ظہر نہیں پڑھی جاتی، دکان پر سے بہت مشغولی رہتی، مشکل ہے اس کے لیے. حالانکہ مشکل نہیں ہے، جب اندر ایمان بنے گا تو پھر ظہر میں دکان بند کرنا آسان ہو جائے گا. جب ایمان بنے گا تو فجر میں نیند چھوڑنا آسان ہو جائے گا. ابھی مشکل ہے، جیسے ایک بچے نے سائیکل چلانا سیکھا نہیں، عمر 15 سال کی ہو گئی لیکن ابھی تک چلانا سیکھا نہیں ہے، اس کو سائیکل پر بٹھاؤ تو کہ بہت مشکل ہے، میں نہیں چلا سکوں گا. لیکن 10 سال کے لڑکے نے سائیکل چلانا سیکھ لیا ہے تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے. ابھی جتنے لوگ دین کے بارے میں کہتے ہیں بہت مشکل ہے، نہیں ہو سکتا ہے، تاجر آدمی کہتا ہے کہ جھوٹ بول کر جھوٹ بولنا چھوڑنا بہت مشکل ہے، تاجر کہہ رہا ہے سود چھوڑنا بہت مشکل ہے، ہم کیسے چھوڑے، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے. اس نے چھوڑنا سیکھا نہیں، سچ بولنا سیکھا نہیں، اس لیے سچ بولنا مشکل لگ رہا ہے. جتنی چیزیں، دین بہت آسان ہے، الدین یسر، حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین بہت آسان ہے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اس لیے دین کو اللہ نے آسان بنایا ہے. دین بہت آسان ہے، بلکہ رواجی جو زندگی ہے لوگوں کی اس کے مقابلے میں تو دین بہت آسان ہے. جو ماحول میں جو زندگی ہے، رواج میں جو زندگی ہے، اس زندگی کے مقابلے میں تو دین بہت ہی آسان ہے، لیکن دین پر چلنا سیکھا نہیں ابھی. اس لیے اس مبارک محنت میں ہر مسلمان سے اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں. اجتماع کی محنت ہوئی، گھر گھر آپ کے پاس ملاقاتوں میں ساتھی آئے ہوں گے، آپ سے بھی تقاضا کیا کہ بھئی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیاری کرو، 4-4 مہینے کے لیے، چلوں کے لیے. آپ میں سے ایک مجمع نے اس پر لبیک کہا، وہ تیار ہو کر آ گئے ہیں، تقریباً 50 جماعتیں ابھی جانے والی. اور ایک مجمع وہ ہیں جنہوں نے ابھی نقد تو ہمت نہیں کر پائے ہیں لیکن نیتیں کی ہوگی، ارادے کیے ہوں گے کہ ہم بھی وقت لگائیں گے، اللہ کے راستے میں جائیں گے، دین پر چلنا سیکھیں گے اور دین پر عملی مشق کریں گے. تو ابھی دونوں قسم کا مجمع ہے، ایک تو وہ ہے جو ابھی نقد اسی اجتماع سے جا رہے ہیں اور ایک مجمع وہ ہے جو ابھی نقد تو نہیں جا رہا ہے لیکن بعد میں اپنی ترتیب بنا کر جانے کے ارادے کیے ہیں. صبح بھی کافی ساتھیوں نے فروری میں، مارچ میں 4-4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت کی ہے، فجر بعد کی مجلس میں. تو یہ محنت جو ہے अल्लाह के रास्ते में निकलकर दीन पर चलने की अमली मश्क करने का नाम है। खाली घूमने फिरने का नाम तबलीग नहीं है, बल्कि निकलकर दीन पर चलने की मश्क करनी। इसके लिए बुजुर्गों ने चंद अमाल बताए हैं। उन अमाल की पाबंदी अगर अच्छी तरह से आदमी कर ले तो उसके लिए अल्लाह की तरफ से अच्छी तरबियत का फैसला हो जाता है और अल्लाह तरबियत कर देता है। इसलिए कि तरबियत अमाल के साथ, जैसे जिस्म की तरबियत खाने के साथ, जितना आदमी वक्त पर खाना खाता है, पानी पीता है, जिस्म का नशो नुमा होता है, जिस्म तंदुरुस्त रहता है, सेहत बरकरार रहती है और वजन बनता है। लेकिन अगर आदमी खाना नहीं खाता, खाना अपने सामने रखकर बैठा रहता है, रोजाना अपने सामने खाना लेकर बैठता है, उसमें से खाता नहीं, तो दिन ब दिन जिस्म कमजोर हो जाएगा। ऐसे एक आदमी अमलों को देखता है, दूर से तालीम हो रही है, मशवरा हो रहा है, गश्त हो रहे हैं, नमाजें हो रही है, जिक्र हो रहा है, तिलावत उसको देख रहा है लेकिन करता नहीं, तो उसकी भी मश्क नहीं हो रही है, इसलिए तरबियत नहीं होती। इन अमलों को पाबंदी के साथ अपनी जात से करना है। सब करेंगे इंशाल्लाह, सभी नियत करें कि जो बातें मुजाकरे में आएगी उनको हम अपनी जात से अमल करेंगे। ईमान वाले का यही काम है कि जो अच्छी बात वो सुनता है उस पर अमल करता है, अपने बस की कोशिश करता है, फिर अल्लाह ताला उसको उसके उस अमल में आगे बढ़ा देता है। इसलिए अभी तय करें। जाने वालों से भी गुजारिश है, जो मजमा बाकी मजमा है उनसे भी हमारी गुजारिश है कि ये जो अमाल है वो अमाल तरबियत है, अमाल हिदायत है, जो अमाल दावत है, दावत, तालीम, जिक्र, इबादत, खिदमत, ये अमाल अमाल तरबियत है, अमाल हिदायत है। इससे बंदे को हिदायत भी मिलती है, तरबियत भी होती है और हिदायत का माहौल तैयार होता है इन अमलों से, अच्छे कामों से अच्छे कामों का माहौल तैयार होता है। अभी जो हजरात जा रहे हैं उनको सबसे पहला और बड़ा काम जो करना है, अपनी नीयत को ठीक कर लें। हमारे दीन में हर अमल का दारो मदार नीयत पर है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। अपनी नीयत को हमेशा साफ सुथरी रखें और हर काम में अपनी नीयत को साफ रखें। जिसकी नीयत साफ होगी उसका हर काम पार पड़ जाएगा, हर काम उसका आगे बढ़ जाएगा। और अपने गुजराती में कहते हैं ना, जैने नीयत में खतरो यानी झोली में बोलो ना भाई पत्थरों, कि नीयत ठीक नहीं है, नीयत ही अच्छी नहीं है। हमेशा नीयत अच्छी बनावे, नीयत पर बड़ा दारोमदार होता है। बाज़े लोग अपनी नीयतों की वजह से बड़ा अजर ले जाएंगे। मशहूर किस्सा है बनी इसराइल का कि बनी इसराइल में कहत पड़ा, दुकाड़ पड़े। उस दुकाड़ के जमाने में लोगों के पास खाना नहीं था। एक आदमी जा रहा था, दीनदार आदमी था, नेक आदमी था। उसने रास्ते में एक रेत का ढेर देखा और उसके दिल में आया, काश के ये अनाज का होता, गल्ला होता, गेहूं चावल, और मेरा होता तो मैं इसमें से लोगों को तकसीम करता ताकि लोग खाते पीते, लोगों का फायदा होता। तो वो ढेर तो रेती का था और इसका भी नहीं था, लेकिन नीयत उसके अंदर अच्छी है कि काश के अनाज का होता तो मैं लोगों को तकसीम करता, मैं लोगों को देता इसमें से। तो उस वक्त के जो नबी थे उन पर वही आई कि फला आदमी को खबर दे दो कि इतना ढेर बराबर अनाज सदका करने का सवाब हमने तुमको दे दिया, इतना अजर तुमको मिल गया। हालांकि उन्होंने सदका किया नहीं, लेकिन नीयत थी। नीयत ऐसी चीज है, इसलिए अच्छी से अच्छी नीयत बनावे। इस वक्त जो खुरूज में जमात में जा रहे हैं, नीयत ये करें कि हम अपनी जात से दीन पर चलना सीखने के लिए जा रहे हैं। अपनी जात से दीन पर चलना सीखना है, खाली छह नंबर याद करने के लिए नहीं जाना है, पूरे दीन पर चलने की नीयत करनी है। या खाली कुरान की 10 सूरतें याद करने के लिए नहीं जाना है। बहुत से लोग जा कि मारो 10 सूरतें पाकी थे जाए बस है ना मटाया उसको, तो इतनी सी नीयत है तो अल्लाह उतना देगा। नीयत ये करें कि पूरे दीन पर चलना मुझे आ जाए, اور قیامت تک آنے والی امت دین پر چلنے والی بن جاوے اس کی محنت لے کر جا رہے ہیں. جس علاقے میں جماعت جا رہے ہیں صرف اس کی بھی نیت نہیں کریں گے, پوری امت اور قیامت تک آنے والی امت دین پر چلنے والی بن جائے. ہماری نیت کی وسعت پر اللہ تعالی ہمارے محنت میں جان ڈالے گا اور اس کے اثرات کو اللہ پوری دنیا میں پہنچائے گا. ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے, وہ تو بہانہ تلاش کرتا ہے, ذرہ نوازی کرتا ہے کہ ہم بہانہ تو کرے, تھوڑا سا اپنی نیت میں وسعت پیدا کرے. ہم امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے, قیامت تک یہی امت ہیں جو لوگوں کو دین پر لانے کی کوشش کرے گی, محنت کرے گی. اس لیے ہماری نیت میں وسعت ہوگی کہ قیامت تک آنے والی امت, ابھی موجودہ دنیا میں بسنے والا ایک ایک انسان, چاہے وہ عربی ہو, عجمی ہو, یورپ کا ہو, امریکہ کا ہو, کسی جگہ کا رہنے والا ایک ایک انسان, چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو, ہماری نیت میں پوری امت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو ذریعہ بنا کر پوری امت کو ہدایت دے دے, ایک ایک کو اللہ جہنم سے بچا لے. اپنی نیت میں وسعت رکھ کر پھر ہمارا سفر شروع ہوگا. ہر آدمی جو ہے اپنی جان مال سے سفر کرے گا, یہ ہمارے کام کے بنیادی اصولوں میں سے ہیں کہ ہر آدمی اپنی جان مال لگاوے. غریب آدمی اس کے پاس کم ہے تو کم لگائے گا, مالدار کے پاس زیادہ وہ زیادہ لگائے گا, لیکن ہر آدمی اپنی جان مال سے خرچ لگا کر اپنی اور امت کے لیے محنت کرے گا. اپنی ضروریات کو ساتھ لے لے, اپنے کپڑے ہیں, بستر ہیں, فضائل کی کتابیں ہیں, کھانا پکانے کے برتن ہیں, دیگر جو بھی ضروریات ہیں, ہر ساتھی اپنی ضروریات لے لیں. دعا کے بعد جماعتیں بیٹھے گی, امیر اور سارے معاون ساتھ میں, مامور سب ساتھ میں بیٹھ کر ایک دوسروں کو پہچان لیں. یہ آداب میں سے, ہم جن کے ساتھ سفر کر رہے ہیں ان لوگوں کو پہچان لیں, کون ہے, کیا نام ہے, کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا تعارف کر لیں. پھر جہاں جانا ہے منزل معلوم کریں کہ ہماری جماعت کا رخ کہاں کا ہے, جہاں کا ہے رخ اچھی طرح اسٹیشن یاد کر لیں کہ فلاں جگہ ہم کو جانے کا. بعض مرتبہ جانا ہو ایک ہی نام کے دو اسٹیشن ہوتے ہیں. گزشتہ سال ایک جماعت کو رائے گڑھ کا رخ ملا, رائے گڑھ ادھر مہاراشٹر میں, انہوں نے ریزرویشن کروایا تو وہ رائے گڑھ میں اسٹیشن نہیں, ریلوے اسٹیشن, ادھر چھتیس گڑھ میں ایک رائے گڑھ ہے جہاں ریلوے اسٹیشن ہے. انہوں نے اس پر کمپیوٹر پر ٹکٹ بنائی تو چھتیس گڑھ کے رائے گڑھ کی ٹکٹ بنی. اب وہ رابطہ کر رہے ہیں ادھر کے رائے گڑھ والوں کا اور جا رہے ہیں ادھر کے رائے گڑھ, وہ پوچھ رہے ہیں کہاں پہنچا, تو منفلا اسٹیشن تک پہنچ, بولے یہ اسٹیشن تو راستے میں آتا ہے نہیں ہمارے رائے گڑھ میں. تو پھر بعد پہ پتا چلا کہ وہ تو جماعت بنانے میں بہت محنت کی ایک ساتھی نے, لیکن ذمہ دار تو آپس کے مشورے سے طے کریں جماعت بنانے کے لیے. چاہے بعض مرتبہ کوئی ساتھی محنت کر کے پوری جماعت بنا لیتے ہیں تو جس نے محنت کی ہے وہی ذمہ دار, ایسا نہیں ہوتا. یہاں تو ہر کام مشورے سے ہوتا ہے, ذمہ دار کو مشورے سے طے کیا جائے. جس کو ذمہ دار بنا دیا جاوے اس کی اطاعت کریں, آپس کے مشورے سے بنا. اپنے دل میں دائیا نہ رکھے زمین امیر بننے کا, ذمہ دار بننے کا. اللہ کی مدد نہیں ہوتی ایسے آدمی کے ساتھ جو آدمی دل میں دائیا رکھے. ہاں, جس کے دل میں دائیا نہیں ہے اور مشورے سے بنا دیا تو ایسے آدمی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے, ایسا آدمی منصور ہوتا ہے, اس کی مدد کی جاتی. اور جس آدمی کو دائیا اندر سے بننے کا ہے تو اس سے مدد ہٹ جاتی ہے, اللہ کہتا اب تو ہی کر لے پھر. تو اس لیے جس کو بنا دیا جائے ان کی اطاعت کریں, سفر میں بھی وہی ذمہ دار رہیں گے. دو خدمت کے ساتھ ہی طے کریں, اسٹیشن ریلوے اسٹیشن ہو, بس اسٹینڈ ہو, کسی پبلک اسٹینڈ پر پہنچے ہم لوگ तो वहां अपना सामान एक तरफ रखकर जमात उस सामान के इर्द गिर्द बैठ जाए, बीच में ना बैठे, किसी रास्ते पर लोगों के आने जाने की जगह पर एक तरफ बैठे, और बैठने का मौका नहीं तो खड़े रहें अपने सामान के इर्द गिर्द, सामान को हर वक्त बीच में रखें, और वहां कोशिश करें। हमारे सफर से ही दावत शुरू हो जाएगी, हमारा काम शुरू, जहां से हम चले हैं, बल्कि इज्तिमा के माहौल में काम करते करते हैं, यहां आमाल के साथ तालीम हुई, दावत हुई, गश्त, यहां पर गश्त तो नहीं हुआ, बकिया सारे आमाल हुए हैं, तो अमल करते करते ही आगे बढ़ना है। अब सफर में भी दावत, तालीम, जिक्र, इबादत, खिदमत, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर भी जमात के साथ ही एक तरफ ठहर गए। अब जिम्मेदार ने एक पुराना, एक नया, एक जमात, दो जमातें, तीन जमातें, जैसा मौका है वहां फैला देगा। अभी घंटा दो घंटा बस आने में, ट्रेन आने में बाकी है, तो यहाँ स्टेशन पर जो मुसलमान भाई है उनसे मुलाकात करें, ट्रेन में बैठ जावे तो ट्रेन के डिब्बे में देखें, हर डिब्बे के बाहर चार्ट लगा रहता है, रेलवे में होता है चार्ट बाहर, उस चार्ट में नाम लिखे रहते हैं कि अंदर कौन है, इस 72 पैसेंजरों के नाम है अंदर, उस पर एक नजर कर लें, भाई 15 नंबर की सीट पर कोई इब्राहिम भाई है, 40 नंबर की सीट पर इस्माइल भाई है, 41 पर कासिम भाई है, तो उधर देख लिया। अब अंदर जाने के बाद फौरन बैठे, अपना सामान रख दिया, इत्मीनान हो गया, गाड़ी चल दी, अब फौरन अमीर साहब जमात बना दे, भाई देखो 72 नंबर पर फला साहब बैठे, आप उनसे मुलाकात कर लो, 40-41 नंबर पर दो भाई है उनसे मिल लो, जाते जाते रास्ते में कि जा रहे थे और कोई मिल गए, तो मुलाकात करें, दावत दें, जो हमारे कामों में से बुनियादी एक काम है, इस रास्ते में निकल कर जो करने के काम है और जिसमें ज्यादा वक्त खपाना है वो दावत इल्लाह है, वो दावत है। तो ट्रेन में, बस में से ही अपना काम शुरू कर दो, और मौका है तो तालीम करें अंदर, हिकायत सहाबा को छोड़कर फजाइल नमाज, जिक्र, कुरान वगैरह में से फजाइल सदकात के वो अबवाब जिसमें पड़ोसियों के हुकूक हैं, माँ बाप के हुकूक हैं, सिला रहमी हैं, खर्च करने के फायदे, ऐसे अबवाब को पढ़ें, ट्रेन में, बस में हो, रेलवे स्टेशन पर हैं, क्योंकि वहां हर किस्म के लोग होते हैं, गैर मुस्लिम भाई भी होते हैं वहां, तो वो अबवाब जिसमें अखलाकियात की तालीम है, हुकूक के लाइन की बातें हैं, माँ बाप के, पड़ोसियों के, इनसे सबको फायदा होगा। और फिर अपने और अमाल करें, नमाजों के औकात में नमाज पढ़ें, नमाज कजा ना करें सफर में, सफर में कसर है, 4:2 हो जाती है जोहर असर ईशा में, लेकिन कजा की गुंजाइश नहीं है सफर में भी, सफर में भी कजा करने की गुंजाइश नहीं है, असर करें और कोशिश करें बाजमात पढ़ लें, ट्रेन में भी दो दो आदमी की जमात बनावे, प्लेटफॉर्म पर उतर कर ना पढ़े नमाज, अंदर ही पढ़ लें, जब ट्रेन चल रही हो उस वक्त अंदर पढ़ लें, तो ये उतर कर पढ़ रहे हैं, बाज़े मर्तबा जमात ने पूरी लाइन लगा दी, सामान अंदर था, यहां नमाज पढ़ रहे तो कोई सामान लेके निकल गया वहां से, या यहां जमात नमाज पढ़ रही है, दूसरे किसी ट्रेन की सिग्नल दे दिया और उसका हॉर्न बजा, पूरी जमात अफरा तफरी हो जाएगी, हालांकि इनकी ट्रेन नहीं गई, दूसरी जा रही है, या बाज़े मर्तबा खुद उनकी ट्रेन चल देती है, पता नहीं है। तो इन सारे खतरात से बचने के लिए नमाज ट्रेन में ही पढ़ ले, दो दो आदमी करके पढ़े, ताकि किसी को ज्यादा हर्ज ना हो, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, इसका ख्याल करें। बहुत ज्यादा भीड़ हो तो आखिर दर्जे में एक एक आदमी भी फर्ज नमाज वक्त पर पढ़ ले, नमाज को कजा ना होने दे, और आमाल के साथ सफर करें, खाना पीना भी सुकून इत्मीनान के साथ हो, दीगर पैसेंजरों के साथ हमारा सुलूक अच्छा हो, लोगों के सामने इस्लाम पेश करने का जो मौका है वो सफर है, सफर है, सहाबा के सफरों से लोगों को दीन मिला, इस्लाम मिला, उनके सफर देखकर, उनकी जिंदगी देखकर, उनका चलना फिरना देखकर, उनकी हया देखकर, उनका तकवा देखकर, उनका खिदमत खल्क का जज्बा देखकर, सफरों में गए वो, लोगों के साथ हमदर्दी की, खैरखाही की, लोगों को खिलाया पिलाया, अपनी नजरों की हिफाजत की, लोगों को अमन दिया, सफर में उन्होंने किसी पर जुल्म नहीं किया, किसी का माल नहीं दबाया, बदनजरी नहीं की, लोगों पर एहसान किया, तो वो जरिया बन गया। बुजुर्गों के असफार, ये हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का जो मशहूर किस्सा है कि ढाका से अजमेर तक का सफर किया उन्होंने, 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया सफर के जरिए से। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, वो गए यहां से ढाका, رائے بریلی سے ڈھاکہ گئے تو ان کے اس پر بعض تاریخ دانہ لکھا ہے کہ تقریباً 1 کروڑ لوگوں کو اسلام نصیب ہوا کہ اللہ والے تھے, وہ اپنے دین کے ساتھ سفر کرتے تھے. یہی سب سے بڑی خوبی تھی ان کے پاس, ان کو کوئی 2 سنگ لگے ہوئے نہیں ہوتے تھے یا ان کی 2 زبانیں نہیں ہوتی تھی, وہ اپنے دین پر عمل کرتے کرتے اپنی نماز کے ساتھ, اعمال کے ساتھ, ذکر کے ساتھ, سنتوں کے اہتمام کے ساتھ ان کے سفر ہوئے, تو ان کے سفروں کے ذریعے سے دنیا میں ہدایت پھیلی ہے. یہ ہماری جو نقل و حرکت ہے اس سے بھی یہی مطلوب ہے کہ جماعتیں جو ہیں دین لے کر پھریں, اعمال کے ساتھ, نمازوں کے ساتھ, حسن اخلاق کے ساتھ, خدمت اور احسان کے جذبے کے ساتھ, اللہ کے تعلق کے ساتھ, تقوی کے ساتھ, دعاؤں کی طاقت کے ساتھ, اور دل کے اندر انسانیت کی ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ جتنا پھریں گے تو ہمارے اس پھرنے سے دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلے گی. اس لیے سفروں میں ان اعمال کے ساتھ چلیں گے, منزل آنے کے قریب ہوں پھر اپنا سامان تیار کر لیں, اور جتنی مسنون دعائیں ہیں سفر کی اگر منہ زبانی یاد ہے پڑھ لیں, یاد نہیں ہے تو اپنے ساتھ دعاؤں کی کتاب رکھیں اور موقع بہ موقع کی دعا کو اس وقت کتاب کھول کر خود پڑھیں, اپنے ساتھیوں کو بھی پڑھاویں اور یاد کرا دیں. جس وقت کی جو دعائیں اس موقع پر اگر اس کو یاد کرنا شروع کر دیا تو جاتے جاتے سفر کی دعائیں یاد ہو جائے گی. ایسے جتنی دعائیں جس موقع پر اس کو پڑھ رہے ہیں, ایک مرتبہ پڑھی, دوبارہ پڑھی, 3 مرتبہ, 4 مرتبہ نہیں یاد ہوئی تو اپنے پاس ڈائری میں لکھ لیا اس کو, پھر موقع بہ موقع کھول کر دیکھا, 2 مرتبہ, 5 مرتبہ, 10 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا تو دعا یاد ہو جائے گی. اس لیے ہر چیز کی عملی مشق کرتے ہوئے چلیں گے. منزل آ جاوے اتر کر اپنا سامان چیک کر لے, اپنے ساتھیوں کو دیکھ لے کہ سارے ساتھی آ گئے نہیں آئے ہیں, ساتھیوں کو دیکھ لیا, سامان دیکھ لیا. اسی طرح پلیٹ فارم پر ایک طرف ہٹ کر کھڑے رہیں, بیچ میں کھڑے نہ رہیں, اور اپنا سامان لگا کر سارے ساتھی اس کے ارد گرد کھڑے ہو جاوے. اپنی نیتوں کی تجدید کریں کہ ہم کیوں نکلے ہیں, کہ اپنی ذات سے دین پر چلنا سیکھنے کے لیے نکلے ہیں. قیامت تک آنے والی امت دین پر چلنے والی بنے اس کی محنت کے لیے نکلے ہیں, اور مزید نیت بنائیں گے کہ جیسے اللہ نے ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دی ہے, ایسے اس بستی سے بھی زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے راستے میں کیسے نکلیں. نقد جماعتیں بنانے کی نیت کریں, اور اب پلیٹ فارم پر سے مرکز جانا ہے, مسجد جانا ہے, کوئی دیہات میں جانا ہے تو حتی المقدور اس کی کوشش کریں ہماری جماعتیں پیدل چلیں, پیدل چل کے جائیں. 1 کلومیٹر ہے, 2 کلومیٹر ہے, 3 کلومیٹر ہے, 4 کلومیٹر ہے, پیدل چلیں. پیدل چلنا ایک عمل ہے مستقیم, جتنا پیدل چلا جائے گا اتنی اللہ کی رحمتیں زیادہ متوجہ ہوگی, مجاہدہ پایا جائے گا. جن راستوں سے گزریں گے ان راستوں پر ہدایت کی ہوائیں چلے گی, وہ زمین قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی دے گی, وہ درخت گواہی دیں گے, پتھر گواہی دیں گے. اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وہاں سے امت کی ہدایت کی نیت لے کر اور ہدایت کا اندر سینے میں درد و غم لے کر پیدل چلیں. اول نمبر کی کوشش اسی کی کریں, مسجد پہنچے اپنا سامان ایک طرف رکھ دیں, راستے میں جو ملے اس کو سلام کریں. سلام بہت بڑی سنت ہے اور اس کو پھیلانے کا حکم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افشو السلام, سلام کو پھیلاؤ, اطعم الطعام, کھانا کھلاؤ, سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ, وصلوا والناس نیام, اور ایسے وقت میں نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں, یعنی تہجد کی نماز, ادخل الجنان, جنت میں داخل ہو جاؤ. راستوں سے گزرا لوگوں کو سلام کریں زور سے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی ہم کو سلام کرے زور سے ان کے سلام کا جواب دیں. سلام کرنے والے کی سلام کا جواب دینا تو واجب ہے. اذا حییتم بتحیت فحیو, جب تم کو کوئی سلام تحیہ پیش کرے تو تم اس کو جواب دو, جیسا اس نے کہا ایسا لوٹا دو, بلکہ اس سے بہتر الفاظ میں ان کو واپس کرو. سلام کو پھیلاویں, سلام کو عام کریں, اور پیدل چلتے بازار سے گزر رہے ہیں 4th کلمہ پڑھیں, گلی سے گزر رہے ہیں 3rd کلمہ پڑھیں, جیسا موقع ہے اس وقت کا ذکر ہے تو اس کا اجر زیادہ ہے. آپس میں 2-2 کی جوڑی بنا لیں, کچھ سیکھتے سکھاتے چلیں. ایک ساتھی کسی کو سورہ فاتحہ سکھا رہا ہے, کوئی کلمہ صحیح کر رہا ہے, کوئی اتحیات سیکھ رہا ہے, کوئی دعائے قنوت سیکھ رہا ہے, کوئی پہلا نمبر سیکھ رہا ہے, کوئی 6ٹھا نمبر سیکھ رہا ہے,
سیکھتے سکھاتے ہوئے اللہ کی یاد کرتے ہوئے مسلمانوں کو سلام کرتے ہوئے ان اعمال کے ساتھ ہمارا چلنا پھرنا جو ہے وہ بہت مؤثر ہیں, ہدایت کے اترنے کا ذریعہ ہیں, اللہ کی رحمتوں کے نزول کا اور اللہ کے قہر کا مہر سے بدلنے کا ذریعہ ہیں. اس لیے کوشش کریں پیدل چلیں. مسجد پہنچ گئے اپنا سامان ایک طرف لگا کر اس پر صاف ستھری چادر ڈال دیں اور سارے ساتھی اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر دو رکعت وضو کی دو رکعت مسجد کی پڑھ لیں. اگر مکروہ وقت ہو تو اس وقت نہ پڑھیں. جیسے زہر سے پہلے کا تھوڑا سا وقت ہے, استواء کا وقت مکروہ ہے, فجر کی فرض کے بعد طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر تھوڑی دیر کا جو وقت مکروہ ہے, ایسے عصر کی فرض کے بعد سے لے کر غروب تک ان اوقات میں نفل نماز نہ پڑھیں. اگر یہ اوقات نہیں ہے تو پھر دو رکعت وضو کی تحیت الوضو اور دو رکعت مسجد کی جس کو تحیت المسجد کہتے ہیں, یہ سنت ہے. عموماً یہ ہمارے علاقوں میں یہ نماز متروک ہے, بہت کم لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں. یہ جماعت میں چونکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ کرنا, اس لیے اس نیت سے کہ یہ سنت ہے, وضو کا تحیہ اور نماز کا دو دو رکعت پڑھ لیں. کم موقع ہے تو دو رکعت میں دونوں کی نیت کر لیں اور پھر مشورے کے لیے بیٹھ جائیں. مشورہ ایک اجتماعی عمل ہے, پوری جماعت سر جوڑ کر بیٹھے, اپنی قوت فکر کو استعمال میں لاوے کہ جیسے اللہ نے ہم کو نکلنے کی توفیق دی ہے, اس بستی سے زیادہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں, اس کے لیے کوشش کریں, مشورہ کریں, دو دو تین تین کی جوڑیاں بناویں, بستی کے حالات کا تفقد کریں, کتنے مکان ہیں مسلمانوں کے یہاں, نماز میں آنے والوں کی کیا تعداد ہے, تعلیم میں بیٹھنے والوں کا کیا عدد ہے, جماعتیں کتنی یہاں سے جاتی ہیں, یہاں کتنے آدمی چار مہینے چلنے والے ہیں. حالات کا تفقد لیں اس مسجد کا اچھی طرح سے, پیار محبت کے ساتھ, محبت کے ساتھ تفقد کریں, آڈٹ کے طور پر نہیں, محبت کے ساتھ, اور پھر اپنے محنت کا نظام بنائیں, دو دو کی جوڑی بنا کر گھر گھر کی ملاقات کا نظام بنائیں. مشورے میں یہ کام سب سے پہلے کرنا ہے, ترتیب بنانے کا, اور اس میں اس ترتیب سے کہ ہر گھر کے ہر فرد سے ہماری ملاقات ہو, جس بستی میں جس مسجد میں جماعت ٹھہرے اس مسجد کے اطراف میں بسنے والے ہر بالغ مسلمان کی ملاقات ہو جانی چاہیے, بلکہ جو نابالغ بچے ہیں ان سے بھی دعا سلام کریں, ان سے اختلاط کریں, کچھ چاکلیٹ بسکٹ اپنے پاس رکھیں, ان کو کھلاویں پلاویں, مانوس کریں, قریب کریں, اور جو بالغ مسلمان ہیں ان سب سے ملاقات کر کے ان کے ساتھ اطمینان سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جیسا موقع ہے ان سے بیٹھ کر پوری دین ایمان کی, آخرت کی, جنت اور جہنم کی, دنیا میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی پوری بات ان کو سمجھاویں, دین پر چلنے کے فائدے بے دینی کا نقصان بتا کر ان کو دین پر چلنے کی محنت کے لیے تیار کریں, اور نقد چار چار مہینے کے لیے چلوں کے لیے اور کم از کم ہر مسجد سے تین تین دن کی جماعت ضرور روانہ کریں. ہر مسجد میں دو تین دن کا قیام ہوگا, جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے وہیں ہمارا قیام ہوگا. دو دن تین دن ایک مسجد میں ٹھہریں اور قرب و جوار کے مسلمانوں سے سب سے ملیں, مشورے میں اس کا نظام بناویں. اور مشورے میں دوسرا جو نظام بنانا ہے وہ خصوصی گشت کا نظام ہے, کہ خصوصی گشت مشورے کے فوراً بعد شروع کرواویں, محلے کے بااثر لوگ ہیں, وہاں کے علماء ہیں, ان کی خدمت میں جا کر دعا کی گزارش کریں گے, اور وہاں کے وجہا اور بااثر قسم کے جو لوگ ہیں ان کے پاس جا کر ان کو ذمہ داری کا احساس دلا کر ان کو نصرت کے لیے آمادہ کریں گے. یہ خصوصی گشت ہے جو مشورے کے فوراً بعد شروع کریں گے, لیکن اس سے پہلے کھانا پکانا شروع کر دیں, مشورہ کر کے ساتھیوں کو ذمہ داری تقسیم کر دیں, دو آدمی خدمت کے طے کر کے کھانا پکانا شروع کر دیں تاکہ ہمارے دل میں اشراف نہ رہے. اشراف کہتے ہیں دل سے کسی کی چیز کی طرف امید کرنا, جھانکنا. اگر بستی میں جماعت 11 بجے پہنچی, 11:30 کو مشورہ ختم ہوا ہے, تو ظاہر بات ہے دل میں ایسا آتا ہے کوئی آ کر کہہ جائے کہ امیر صاحب جماعت کی دعوت, ایسا دل میں آتا ہے. مؤذن صاحب نے دروازہ کھولا تو ایسا لگتا ہے کہ شاید دعوت دینے کے لیے آ رہے ہیں, تو ایسا دل میں آنا نہیں چاہیے. اس راستے میں اس کی مشق کرنی ہے, اس راستے میں اس کی مشق کرنی ہے کہ نہ زبان سے ہم کسی سے مانگیں گے اور نہ دل سے کسی کی طرف متوجہ ہوں گے, بلکہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے کہ ہمارا اللہ بہت بڑا ہے और अल्लाह ने चूंकि हमको हुक्म दिया है कि हम अपने खाने पीने का इंतजाम करें, बर्तन हम लेकर गए हैं, पैसा अपना साथ में लेकर गए हैं, तो अपने पैसों से खाना खरीद कर खाएंगे। इसलिए जमात एक दो वक्त का कच्चा खाना, एक दो किलो चावल, आधा किलो किलो दाल, थोड़ी प्याज तेल अपने पास हर वक्त रखें, ताकि बस्ती में जाकर सीधे बाजार में जाना पड़े, बल्कि जमात के मशवरा करके खिदमत वाले फौरन खाना पकाना शुरू कर दें और काम शुरू, तो एक घंटे में खाना तैयार हो जाएगा। और अब खुसूसी मुलाकात वाले, यहाँ एक तरफ चूल्हा शुरू कर दिया, खुसूसी मुलाकात वाले खुसूसी गश्त में जाएंगे तो इशराफ नहीं रहेगा। मुलाकात के लिए किसी हाजी साहब के पास, किसी काजी साहब के पास पहुंचे, वो कहेंगे कि भाई तुम्हारी जमात में कितने साथी हैं, तो हम कहेंगे 12 आदमी हैं। कहेंगे खाना हमारी तरफ से, तो हम कहेंगे कि नहीं अभी तो हमारा खाना पक रहा है, आप हमारे साथ शरीक हो जाइए हमारे खाने में, अभी तो हमारा खाना पक रहा है, बल्कि जाएंगे वहां तक पक चुका होगा, आप हमारे खाने में शरीक हो जाइए। तो पूरे इस्तिग्ना के साथ, इस्तिग्ना के साथ रहेंगे, इशराफ के साथ नहीं, इस्तिग्ना के साथ। तो इस तरह खुसूसी गश्त होगा, उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाएंगे। ये बुनियादी आमाल है। इस रास्ते में निकलकर पांच किस्म के गश्त, एक तो वो जो मैंने अर्ज किया घर घर जाकर एक एक आदमी से मिलना, दूसरा ये गश्त है खुसूसी गश्त, तीसरा गश्त तालीमी गश्त है। जो तालीम है हमारी दोनों वक्त की, उसमें मशवरे के बाद कोशिश ये करे फौरन अपनी तालीम शुरू कर दे। दो आदमी खुसूसी गश्त में चले गए, दो खिदमत में चले गए, बाकी साथी बचे अपनी तालीम शुरू कर दें। और दौरान तालीम शुरू से आखिर तक तालीमी गश्त, दो दो आदमी बाहर जाकर जो लोग मस्जिद के बाहर फारिग बैठे हैं उनको ईमान और इल्म का फायदा बताकर नकद लाने की कोशिश करें। वो आ जावे जितने वक्त के लिए आए, थोड़ा वक्त तालीम में बिठावे, थोड़ी देर उनको अलग लेकर बैठकर जहन शादी करें, अल्लाह तौफीक दे, उनको कुछ खिलावें पिलावें, कुछ नाश्ता करावें, चाय पिलावें, अपना दस्तरखान वसी रखें, लोगों को खिलावे, लोगों पर खर्च करें। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात में से, जैसे मैंने अर्ज किया अफशुस्सलाम अतइमुत्ताम, कि लोगों को सलाम करो, सलाम को फैलाओ और खाना खिलाओ, कोशिश करें कि हम अपना खर्च करेंगे लोगों पर, जो अल्लाह ने हमें मयसर किया है। दूध वाले हैं तो काली चाय पिला देंगे, अगर ज्यादा नहीं हमारे पास तो बगैर दूध की थोड़ी थोड़ी पिलाएंगे, खाना नहीं खिला सकते तो नाश्ता करवाएंगे, कुछ बड़ा नाश्ता है तो चने तो खिला सकते हैं, कुछ नमकीन ले लिया, कुछ चने रख लिए हैं तो थोड़े से पेश कर दिए, जैसी हमारी है, खजूर ले लिए खजूर खिला दें, उसको हकीर न समझें। जो अल्लाह ने हमको मयसर किया, चाहे वो मामूली चीज हो, उसको खर्च करने में हकीर न समझें, और जिस पर खर्च किया जा रहा वो भी उसको मामूली न समझें। इससे मोहब्बत बढ़ती है, इससे मोहब्बत बढ़ती है, बात करने की जगह बनती है, बात करने की जगह इससे बनती है। इसलिए कोशिश करें इसकी, तालीमी गश्तों के जरिए से लोगों को लावें, अपने साथ तालीम में भी शरीक करें, उनका जहन बनावें, दीन पर चलने के फायदे बतावें। अभी दुनिया में जो है दीन पर चलने के फायदे बोले नहीं जा रहे, जो दीनदार लोग हैं वो अपने दीन पर चल रहे हैं, लेकिन दीन पर चलने के फायदे दूसरों को बताते नहीं। नमाज पढ़ने का क्या फायदा है, कुरान पढ़ने का क्या फायदा है, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने का क्या फायदा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करने का क्या फायदा है, इसके फायदे बोलने की जरूरत है। जो फजाइल है उसके लिए किताब भरी हुई है, फजाइल अमाल, फजाइल सदका, नमाज के, जिक्र के, कुरान की तिलावत के, दीन की दावत के, अल्लाह के नाम पर जानो माल लगाने के, और जकात के, हज के, कितने सारे फायदे उसमें हैं। इन सारे फायदों को ध्यान से सुनना है तालीम में, और फिर मुलाकातों में जा जाकर वही फायदे उम्मत को बताने हैं कि भाई नमाज पढ़ने पर अल्लाह ये देने वाला है। पूरे यकीन के साथ, पूरी बसीरत के साथ गश्तों में इन फायदों को बोलें, तालीमी गश्त में जाए ईमान और इल्म के फायदे बोलेंगे, उमूमी गश्त में जाएंगे ईमान और नमाज के फायदे बताकर उनको साथ लाएंगे, खुसूसी मुलाकातों में जा रहे हैं वहां उनको दीन के फायदे बताएंगे, घर घर की मुलाकातों में जा रहे हैं जमकर बैठकर पूरे दीन पर चलने के फायदे और आखिरत की नेमतों का तज़किरा करके एक एक मुसलमान को उम्मीद दिलाएंगे अमाल के जरिए से जिंदगी बनने की, और उनको तैयार करेंगे इसके लिए।
اسی طرح ایک عمومی گشت ہے جو روزانہ دو نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کر کے کرنا ہے. جو حضرات جماعتوں میں جا رہے ہیں وہ روزانہ عمومی گشت کریں گے چاہے عصر بعد یا مغرب بعد, جس وقت مقامی لوگ زیادہ اپنے گھروں پر ملتے ہوں ایسے وقت میں عمومی گشت کرنا ہے. اور جو حضرات واپس گھروں کی طرف جا رہے ہیں وہ ہفتے میں دو دن گشت کریں گے, ایک اپنی مسجد کا اور ایک اپنے پڑوس کے قرب و جوار کی کسی مسجد کا, جہاں مشورے سے طے ہو جائے وہاں جا کر گشت کریں گے. اور ایک وصولی کا گشت ہے, جن لوگوں کو ملاقاتوں میں گشتوں میں تیار کیا ہے اور جو تاریخ طے کی تھی چار مہینے کی جماعت بنانے کی, چلے کی جماعت بنانے کی, اس وقت اب اس دن صبح سے پھر ان کی وصولی کر کے ان کو بستر کے ساتھ وصول کر کے لائیں گے, ان کے آزار کا حل سمجھائیں گے, ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بتائیں گے اور ان کو تیار کر کے وصول کر کے پوری روانگی کی بات سمجھا کر پھر ان کو روانہ کرنا. یہ پانچواں گشت ہے وصولی کا گشت. یہ پانچوں گشت ہیں, جس بستی میں جس مسجد میں جماعت جاوے ہر مسجد میں پانچوں گشت کرنے ہیں, ہر مسجد میں پانچوں گشت, خصوصی گشت بھی, تعلیمی گشت بھی, تشکیلی گشت, عمومی گشت اور وصولی کا گشت کر کے پھر دوسری مسجد جانا ہے. وہاں سے نقد جماعت روانہ ہو جائے گی تو پانچوں گشت ہو جائیں گے, پھر اگلی مسجد جانا ہے. تین دن کی جماعت ابھی ہماری جو جا رہی ہے بستیوں میں, وہ جس بستی میں جاوے پانچوں گشت کریں, پانچوں گشت کر کے آخری دن جماعت کو وصول کر کے پانچواں گشت کر کے اس جماعت کو ہدایت دے کر روانہ کر کے پھر واپس آ گئے. جس مسجد میں جماعت ٹھہرے پانچوں گشت وہاں کر کے سارے اعمال کو زندہ کرے وہاں. تو یہ ہمارے گشتوں کے اعمال. اسی طرح وہ اجتماعی اعمالوں میں تعلیم ہے, تعلیم تربیت کا عمل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں جہاں عموم و فضا نہیں تھی, عمومی ماحول نہیں تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں صحابہ کو لے کر بیٹھتے تھے اور ان کو اللہ کی بڑائی, اللہ کی عظمت اور آخرت کی باتیں بتاتے تھے اور ایمان کے فائدے بتاتے تھے. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایمان کے فائدوں کو اور آخرت کو اتنا سنا تھا, اتنا سنا تھا کہ پھر ایمان کے خاطر جو قربانی دینی پڑی وہ انہوں نے دی, لیکن ایمان نہیں چھوڑا. دل کی گہرائیوں میں ایمان و عمل کے فائدے اترے ہوئے تھے. یہ فضائل کے حلقوں سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان گھنٹوں بھر, اس لیے کہ آدمی جن چیزوں کو زیادہ سنتا ہے اس کا اثر لیتا ہے. اب جہاں دین کی بات کا مسئلہ آیا تو دین کے لیے تو شارٹ کلپیں ہو گئی, شارٹ کلپ. تجارت میں کوئی شارٹ کلپ نہیں آتی, دھندے کی بات کی, کاروبار کی باتوں کی اور دیگر چیزوں کی, دین کی بات کے لیے شارٹ کلپ, دو منٹ کی, ڈھائی منٹ کی, پانچ منٹ کی, سات منٹ کی. جن مذاکروں کو گھنٹوں بھر کرنا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں کہ آپ کی مجلسوں میں, انفرادی اجتماعی مجلسوں میں گھنٹوں پر دین کی باتیں تھے. خطبات جو ہیں عمومی خطبات وہ تو حضور علیہ السلام کے مختصر ہوتے تھے, لیکن آپ کی جو مجلسیں ہیں روزانہ فجر بعد آپ مجلس لگا کر بیٹھتے تھے سورج چڑھنے تک, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف قسم کی باتیں ہوتی تھی, لوگوں کے سوال کے جواب بھی دیتے تھے, پوچھنے والوں کو بتاتے بھی تھے. ایسے دیگر جو آپ کی مجلسیں, آپ کی حدیثیں ہیں, اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بازار میں گئے تو بازار والوں سے دین کی بات کر رہے ہیں, گھر میں گئے تو گھر والوں سے آخرت کی بات کر رہے ہیں, محلے میں گئے تو محلے والوں سے بات کر رہے ہیں. جو دین کی باتیں ہمارا 24 گھنٹے کا مشغلہ تھا, اس میں ایمانیات, عبادات, عقائد اور معاملات کے دین, معاشرت کے دین, یہ ساری باتیں جو ہمارے ماحول میں, ہماری مجلسوں میں ہونی تھی, اب وہ ساری باتیں ختم ہو گئیں اور شارٹ کلپ آ گئی. یہ تعلیم کے حلقوں میں اس کی مشق ہے, تعلیم کے حلقوں میں اس کی مشق ہے کہ ہر مسلمان گھنٹوں بھر اپنے آپ کو بٹھا کر, ایک مشق ہے, ایک پریکٹس ہے کہ تعلیم میں بیٹھ کر فضائل سن سن کر اپنا دل, اپنے دل و دماغ میں اس بات کو اور اس یقین کو اتارنا ہے کہ ہماری کامیابی دین میں ہے. اس لئے جماعت میں جا کر صبح شام ملا کر عموماً 4 گھنٹے تعلیم ہوتی ہے, اس تعلیم میں تقریباً 1.25 گھنٹہ سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوتے ہیں, اسی میں سے 6 صفات کا مذاکرہ ہوتا ہے, پھر دوپہر میں تھوڑی تعلیم ہوتی ہے. تو اس طرح اپنے آپ کو تعلیم میں جم کر بٹھاویں, ادب کے ساتھ بیٹھیں, باوضو بیٹھیں, حضور علیہ السلام کی مبارک حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں, طلب کے ساتھ بیٹھیں. جتنا طلب اور عظمت ہوگی اس عظمت و طلب کے بقدر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے.
تعلیم کو کھیل نہ بناویں، موبائل لے کر نہ جاویں جماعتوں میں، موبائل گھر چھوڑ دیں۔ جب بیوی آدمی چھوڑ دیتا ہے، بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو موبائل کیسے نہیں چھوٹ سکتا؟ بیوی بچوں سے زیادہ محبت ہو گئی موبائل سے۔ جب بیوی بچہ آدمی چھوڑ دیتا ہے تو موبائل کیسے نہیں چھوٹے گا؟ تربیت جس آدمی جس بات کو دل پر لے گا وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم تربیت کے لیے جا رہے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو اعمال کا عادی بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانے والے قافلوں کو، لشکروں کو، ان کے ذمہ داروں کو ہدایت دیتے تھے کہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو خوبیوں کا عادی بنانا، خالی کبھی کبھار کرنا نہیں ہے، خوبیوں کا عادی بننا ہے، دعوت کا، تعلیم کا، ذکر کا، عبادت کا، خدمت کا، تہجد کا، صفِ اولا، تکبیر اولا کے ساتھ صفِ اولا میں پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کا، اپنے آپ کو عادی بنانا ہے۔ اس لیے تعلیم کے حلقوں میں گھنٹوں بھر ادب کے ساتھ بیٹھیں، ہو سکے باوضو بیٹھیں، دو زانو بیٹھیں، جہاں تک بیٹھ سکتے ہیں دو زانو بیٹھیں، ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں، ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ اللہ کے دین کی مجلس ہیں، حضور علیہ السلام کی مبارک تعلیمات کو پڑھا سنا جا رہا ہے، ادب کے بقدر اللہ کی طرف سے نوازش ہوتی ہیں۔ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ مسجد کے ماحول میں ہے تو با وضو رہے ہمیشہ، اور لایانی نہ کریں، دھیان کے ساتھ سنیں، پڑھنے والے کی طرف دیکھیں۔ پڑھنے والا حدیث کو دو مرتبہ، تین مرتبہ، فائدے کو ایک مرتبہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں تاکہ ساتھی سمجھ رہے ہوں، کوئی مشکل لفظ آئے اس کا ترجمہ کر لیں، اور اطمینان کے ساتھ تعلیم کریں۔ سیکھنا سکھانا ہو قرآن کے حلقے کے وقت ایک ایک آیت کر کے قرآن شریف کی آیتوں کو صحیح کریں، ایک آیت صحیح ہو جائے پھر دوسری آیت شروع کریں۔ جو جماعتوں میں جا رہے ہیں وہاں روزانہ حلقہ لگے گا، اس میں صحیح کریں گے۔ باقی جو بھائی ابھی گھروں کی طرف جا رہے ہیں وہ ابھی سے طے کر لیں کہ قرآن شریف کو صحیح پڑھنا سیکھنا ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے ہمارے بھائیوں کی کہ جن کو قرآن شریف ناظرہ اندر دیکھ کر بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے، حالانکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہر مسلمان کے ذمے ہیں کہ بچپن سے ہی قرآن کو سیکھ لے اچھی طرح سے، بلکہ جتنا میسر ہو اس کو یاد کر لے۔ کتاب الہی ہے، اللہ نے اس کو آسان اتارا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ نے اس کو آسان پر اتارا ہے، آسان بنایا ہے، بچپن سے ہی جتنا ہو سکے یاد کر لینا چاہیے۔ لیکن ایک بڑا طبقہ وہ ہے جن کو یاد کرنے کا بھی موقع نہیں ملا، موقع ملا لیکن اس موقع پر یاد نہیں کیا اور نہ ناظرہ قرآن شریف کو صحیح کیا ہے، وہ سب سے پہلی کوشش کریں واپس جا کر کسی حافظ صاحب کے پاس، کسی قاری صاحب کے پاس، مؤذن صاحب، امام صاحب کے پاس، کسی مولانا کے پاس، یا کوئی صحیح قرآن پڑھنے والا بستی میں ہے تو ان کے پاس بیٹھ کر اپنے قرآن کو صحیح کریں۔ قرآن کتاب الہی ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، کتنا بہترین کلام ہے، جس میں اولین و آخرین کا علم ہے، جس میں اللہ کے عوامر ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ قرآن کو سیکھیں، ایک ایک آیت بھی صحیح کریں گے تو 30 دن میں 30 آیتیں ہو جائے گی۔ اگر ایک دو مہینے اچھی محنت کر لے وہ آدمی جس کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، اگر 2 مہینے اچھی محنت کر لے وہ قرآن پڑھنا سیکھ سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ قرآن مشکل نہیں ہے، لیکن دھیان لگا کر طلب کے ساتھ جو کوشش کرے گا اللہ اس کو سکھا دے گا۔ اس لیے اپنے قرآن کو صحیح کرے، اور سب سے پہلے سورہ فاتحہ اور چھوٹی چھوٹی 2 سورتیں پہلے یاد کر لے تاکہ ہماری فرض نماز صحیح ہو جائے، پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھیں، تیسری سورت یاد کریں، چوتھی یاد کریں، کم از کم 10 سورتیں، تاکہ بدل بدل کر مختلف نمازوں میں ان سورتوں میں سے اپنی نماز کو ہم صحیح ادا کر سکیں۔ اس لیے کہ قرآن صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی، نماز صحیح ہوگی تو بارگاہ خداوندی میں قابل قبول ہوگی۔ اس لیے قرآن سیکھنے پر زور لگاویں، مشقت ہوگی تھوڑی سی کیونکہ عادت نہیں ہے، سستی آئے گی، لیکن پھر بھی تہیا کر لے، طے کر لے۔ جن لوگوں نے طے کیا تو 60-60 سال کی عمر میں قرآن شریف کو یاد کر لیا، حافظ ہو گئے۔ ایسے ہزاروں لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے جماعت میں جا کر سورہ یاسین یاد کر لی، سورہ ملک یاد کر لی، سورہ کہف یاد کر لی، اور ایسے کئی لوگ ملیں گے جنہوں نے جماعت میں نکل کر 2 پارے یاد کیے، 5 پارے یاد کر لیے۔ جب آدمی طے کرتا ہے تو اس کے لیے آسان ہے، لیکن جو حضرات ابھی واپس جانے والے ہیں وہ جماعت میں جانے تک کا انتظار نہ کریں، کیونکہ نماز تو روزانہ پانچ وقت فرض ہے. آج سے ہی اپنے مسجد جا کر محلے میں جا کر کسی مولانا کے پاس کسی حافظ صاحب کے پاس بیٹھ کر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن شریف کو سیکھنا شروع کریں. اپنے گھر میں ماحول بناویں, گھر کی عورتوں کو بھی قرآن شریف کی تصحیح پر آمادہ کریں, اپنے چھوٹے بچوں کو مکتب میں بھیجیں اور اس کو اہمیت دیں, مکتب کی تعلیم کو, مکتب کی تعلیم کو, قرآن کی تعلیم کو اہمیت دیں, سب سے مقدم اس کو رکھیں. اگر اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے اس مبارک علم کو مقدم رکھیں گے تو اللہ تعالی ہماری اولادوں کو, ہماری نسلوں کو ضائع نہیں کرے گا, بلکہ اللہ انہیں آباد کرے گا, پروان چڑھائے گا. اور اللہ کی کتاب کو ایک طرف کر دیا اور دوسری تعلیم کو مقدم کیا ہے, وہ نسلیں کبھی پروان نہیں چڑھ سکتی, وہ کبھی آباد نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے ظاہر میں چند ٹکے مل جائیں گے لیکن زندگیوں کی برکتیں نکل جائے گی, آپس کی محبتیں مودتیں ختم ہو جائے گی, کیونکہ اللہ کی کتاب کو ایک طرف کر دیا ہے. قرآن کی تعلیم کو اہمیت دیں, اپنے بچوں کو پابندی سے مکاتب میں بھیجیں, اللہ توفیق دے میسر ہو, بچے کی استعداد ہے قرآن یاد کرا, ان کو حافظ بناویں. کتنے بڑے بڑے فضائل ہیں حفظ قرآن پر. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہے گا کہ پڑھتا جا چڑھتا جا, ہر آیت پر ایک درجہ اس کا بلند ہوگا جنت میں, اور اس کا منتہا وہ ہوگا جو اس کی آخری آیت ہوگی. اللہ اس کو کہے گا اقرا ورتقی, پڑھتا جا چڑھتا جا. اور حافظ قرآن کے والدین کو حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چودہویں رات کے چاند سے زیادہ روشن تاج پہنائے گا, وہ ان کا اعزاز ہوگا, ان کی عزت کرے گا اللہ ان کے والدین کو جنہوں نے اس بچے کے پیچھے محنت کر کے اس کو قرآن یاد کروایا ہے. اپنے بچوں کو دین کے علم کی طرف متوجہ کریں, سب سے پہلے ان کو دین کا علم دیں. اس کے ساتھ اگر ہم کوئی فن سکھانا چاہتے ہیں, کوئی دنیاوی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ سکھاوے, لیکن دینی تعلیم کو, قرآن کی تعلیم کو اور دینی ضروری مسائل کی جو تعلیم ہے, معاملات کے, معاشرت کے, اخلاق کے, تجارت کے, کاروبار کے, ان مسائل کی تعلیم سے اپنے آپ کو, اپنی اولادوں کو جاہل نہ رکھیں, بلکہ ان کو ترغیب دے اس کی. اور خود ہم بھی کوشش کریں, ٹھیک ہے اب بڑی عمر میں زیادہ یاد نہیں کر پاتے تو کم از کم 10-15 سورتیں 20 سورتیں یاد کر لی تاکہ نماز صحیح ہو جائے, اور بقیہ اپنی ضرورت کا جو علم ہے, تجارت کرنے والے تجارت کا علم ہے, کھیتی باڑی والوں کے لیے کھیتی باڑی کا علم ہے, گھر میں زندگی گزارنے کے لیے معاشرت کا علم ہے, معاملات کا علم ہے, بیوی بچے ماں باپ پڑوسیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ ہے. جو بھائی جماعتوں میں جا رہے ہیں وہ تو وہاں پر ان کو سیکھیں گے, انفرادی اوقات میں اپنے ساتھیوں سے معلوم کریں گے, جماعت میں اگر کوئی عالم ہے تو بنیادی مسائل ان سے پوچھ لیں گے. اور جو حضرات واپس جا رہے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ جہالت کے ساتھ زندگی نہ گزاریں, جہالت بہت بڑا عیب ہے, جہالت بڑا عیب ہے, جہالت کی وجہ سے ہم کو بہت ساری ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑے گا, اس لیے جاہل نہ رہیں. وہ ہم کو تو کچھ آتا نہیں ہے, ہم تو جاہل ہیں, ہم تو انجان ہیں, یہ جملہ مناسب نہیں ہے, بلکہ کوشش کریں. کوئی آدمی اس طرح بیٹھا نہیں رہتا, بھائی میرے پاس تو دھندا نہیں ہے, میرے پاس تو پیسے نہیں اس لیے کھانا نہیں کھا رہا ہوں, بچوں کو نہیں دے رہا. وہ کوشش کرتا ہے, کاروبار کی عورت نہیں تو مزدوری کرتا ہے, بڑا کاروبار نہیں کر سکتا تو چھوٹا دھندا کرتا ہے, لیکن بیٹھا نہیں رہتا. ایسے جن کے پاس علم نہیں ہو علم حاصل کریں. نماز کو سب سے پہلے نماز کو صحیح کرنا ہے, عقائد کا علم لیں, ایمانیات سے متعلق کیا علم ہے اور نماز سے متعلق کیا علم ہے, اس کے فضائل, اس کے مسائل. ایسے روزوں کا علم ہے, زکوٰۃ کا علم ہے, حج کا علم ہے. اگر علم کے ساتھ ہی اعمال ہوں گے بارگاہ خداوندی میں قابل قبول ہوں گے, اور اگر علم کے بغیر جہالت کے ساتھ ہیں تو کر بھی لیے ہیں لیکن بارگاہ خداوندی میں قابل قبول نہیں ہوں گے, آدمی کے منہ پر مار دیے جائیں گے کہ صحیح نہیں ہے. ارے چائے کی دکان پر جا کر 5 روپے کی چائے پیتے ہیں, وہ کچی رہتی ہے تو آدمی نہیں پسند کرتا, اس کو واپس دے دیتا ہے, بھائی برابر بنی نہیں ہے. 15 روپے کے 100 گرام بھجیے کچے ہوتے ہیں تو آدمی نہیں لیتا ہے کہ بھائی کچے ہیں بھجیے, اس کو پسند نہیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کچے عملوں کو کیسے پسند کرے گا, اس نے تو اچھے سے اچھے عمل مانگے ہیں, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا, کہ ہم تمہیں آزما رہے ہیں, کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں اچھا سے اچھا عمل لے کر کون آتا ہے. اللہ نے تو اچھا ایمان مانگا ہے, اچھی نماز مانگی ہے اور اچھی زکات مانگی ہے, اور اس نے تو اچھا سے اچھا حج مانگا ہے, اچھا سے اچھا صدقہ مانگا ہے, اچھی معاشرت مانگی ہے, حسن معاشرت, اپنا علم سیکھیں, نماز کیسے صحیح ہوتی ہے, روزہ کیسے صحیح ہوگا, زکات کی ادائیگی کیسے صحیح ہوگی. حج کرنے والا حج کا علم سیکھے پہلے, اگر بغیر علم کے حج کرنے کے لیے جا رہا ہے جہالت والا حج ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا. آدمی عمرے پر عمرہ کر رہا ہے لیکن عمرے کا علم ہی نہیں ہے اس کے پاس, عمرہ صحیح نہیں ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگا. بلکہ ایک نفل عمل آدمی شروع کر کے اپنے اوپر واجب کرتا ہے اور اس کو صحیح نہ کر کے گنہگار ہوتا ہے, لیکن شوق میں جاتا ہے. کوئی بھی نفل عمل ہے, نفل جیسے عمرہ نفل عمل ہے, اس پر واجب نہیں ہے, لیکن آدمی نے نیت کر دی اس کی اور چل دیا, اب اس پر واجب ہوا وہ, اور اس کو کرنا آتا نہیں ہے, غلط کر رہا ہے تو گنہگار ہو رہا ہے اور شوق میں جا رہا ہے. نفل حج ہے, فرض حج کر چکا آدمی ہے, نفل حج کرنے جا رہا ہے اور اس کا عمل صحیح نہیں ہے تو خامخواہ کا بوجھ اپنے اوپر لے رہا ہے. اس لیے عمل کی صحت کے لیے علم ضروری ہے, جہالت کے ساتھ عمل صحیح نہیں ہوتا. اس لیے اپنا علم علماء سے لیں, اپنی ضرورت کا علم سیکھیں, فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر فضائل کا علم لے کر رغبت پیدا کریں, شوق پیدا کریں, ہمت بناویں, عمل کی پابندی کے جذبات پیدا کریں, اور اب علماء سے پھر مسائل کا علم لے کر اپنے عمل کو صحیح کریں, علماء کے پاس جا کر سیکھیں کہ نماز کا عملی طریقہ کیا ہے, وضو کرنے کا عملی طریقہ کیا ہے, صدقہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے, زکوٰۃ کا صحیح طریقہ کیا ہے, زکوٰۃ کس کو دیں گے تو ادا ہوگی اور کس کو دیں گے تو ادا نہیں ہوگی, مصرف کیا کیا ہے زکوٰۃ کے, کون سے مصرف میں دینا ابھی افضل ہے, افضل مصرف کون سا ہے جہاں زیادہ اجر ملے گا. بوجھ اتارنے کا نام زکوٰۃ نہیں ہے کہ آدمی نے بوجھ اٹھا, آدمی نے آ کر بہت اچھی طرح خوشو خضوع کے ساتھ نماز پڑھی لیکن جس جگہ نماز پڑھی وہ جگہ ناپاک تھی, نماز ہو جائے گی اس, ارے بھائی ہو جائے گی نماز. ایک آدمی نے خوشو خضوع کے ساتھ نماز پڑھی لیکن سورج ابھی نکلا تھا اور آ کر اس نے نماز پڑھی ہے تو کیا اس کی نماز ہوگی, کہ ابھی وقت نہیں نماز پڑھنے کا. ایسے آدمی نے زکوٰۃ 5000 واجب ہو رہی تھی اور 6000 دے دی, لیکن ایسے آدمی کو دے دی جس کو زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے. علماء سے مسائل پوچھیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت کیا ہے, ادائیگی کے لیے کون سا طریقہ احسن ہے, مصرف کون سا صحیح ہے, افضل جگہ کون سی ہے دینے کی, سارے مسائل کا علم ہے. اس لیے جہاں فضائل کا علم کو تعلیم کے حلقوں میں لے کر ہمیں عمل کا شوق رغبت اور جذبہ پیدا کرنا ہے, اب عمل کی رغبت پیدا ہونے کے بعد ہمارا عمل جہالت کے ساتھ نہ ہو بلکہ علم کی روشنی میں ہو تاکہ عمل صحیح بھی ہو بارگاہ خداوندی میں قابل قبول ہو جائے. اس لیے اس کی کوشش کریں کہ اپنے سارے عملوں کو سواریں, اس کے لیے وقت فارغ کریں, اس کے لیے اپنا وقت فارغ. لوگ سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کی ادائیگی اور اس کے اصول کو جاننے کے لیے وکیلوں کے پاس گھنٹوں بیٹھتے ہیں اور حکومت کے قانون معلوم کرتے ہیں. اصل قانون اللہ کا قانون ہے, اصل حکومت اللہ کی حکومت ہے, اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت اصل ہے, اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہے, قرآن اللہ کا قانون ہے, اس کا دستور ہے, اس کو سیکھنا ہے, اس کو ناظرہ پڑھنا بھی سیکھنا ہے, اللہ جتنی توفیق دے اس کی صورتوں کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کے مطلب و معانی کا علم لے کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا تہیہ کرنا ہے. ہماری شادی بیاہ موت میت اور دیگر زندگی میں ہم کرنے کے جتنے کام ہیں ان سارے کاموں کو اللہ کے حکم کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر کرنا ہے, تب تو بارگاہ خداوندی میں وہ ہمارا کام ایک عمل بن کر قبول ہو جائے گا, اس پر اجر ملے گا, دنیا میں اس کی برکتیں ظاہر ہوگی, آخرت میں اس پر ثواب اور اجر ملے گا, اس پر درجات کی بلندی ہوگی. اور اگر وہ کام اللہ کے حکم اور حضور کے طریقے کے خلاف ہے تو وہی کام دنیا میں وبال بنے گا اور آخرت میں سزا کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرماؤ. اس لیے علم سیکھنا ہے,
علم الہی کی روشنی میں زندگی ہوگی. جو بھائی جا رہے ہیں وہ اپنی ضروریات کی ان ساری چیزوں کو سیکھیں اور عمل کرتے ہوئے وہاں وقت گزاریں. چلا چار مہینہ تاکہ چار مہینے میں ہم ان عملوں کے عادی بن جائیں. اس طرح تعلیم میں ہمارا وقت گزرے گا. پھر آگے ہمارے جو اعمال ہیں اس میں یہ پانچوں گشتوں کے علاوہ تعلیم اجتماعی عمل ہے, پانچوں وقت کی فرض نماز اجتماعی عمل ہے. ہماری جو نمازوں کے بعد کی مجلس ہے اس میں ساری جماعت ایک ساتھ شریک ہوگی, یہ بھی اجتماعی عمل ہے. کھانا اور سونا بھی اجتماعی عمل ہے. دونوں وقت کھانا ہے, صبح ناشتہ ہے, مشورے سے اوقات طے کر لیں کھانے پینے کے سونے کے بھی. رات میں آرام کریں, رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے اور دن کام کے لیے بنایا ہے. دن میں دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کر لیں, باقی دن میں بھی دن میں کام کریں. صبح سے لے کر اپنی محنت کا نظام بنا دیں. فجر سے لے کر اپنی مجلس ہو گئی, فجر کے بعد ساتھیوں کو ترغیب دیں, ہمت دلاوے, کام کے جذبات بناوے, حوصلے بناوے. ضرورت ہے جلدی ناشتہ کرنے کی, جلدی کر لیں, خدمت والوں سے کہہ دیں تاکہ وہ جلدی تیار کر دیں تاکہ جماعت کا وقت ضائع نہ ہو. ناشتے کھانے پینے کے اوقات طے کر لیں تاکہ وقت ہمارا ضائع نہ ہو. اس وقت پر سب کو کھانا مل جائے گا, کام شروع ہو جائے گا. اور اگر ناشتہ تیار نہیں ہے تو 7 بجے تک 8 بجے تک انتظار میں وقت ضائع ہو جائے گا. اس لیے ناشتے کھانے پینے کا وقت طے کر کے خدمت والوں کو بتا دیں, بھائی ان اوقات پر ہمارا کھانا پینا ناشتہ ہو جائے. مقامی حضرات اگر اکرام کرتے ہیں تو ان کو اپنا وقت بتا دیں کہ بھائی ہم 12 بجے کھانا کھا لیتے ہیں, آپ ہم کو 12 بجے کھلا دیں تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو. اپنے اوقات کی خوب حفاظت کریں. ضروریات میں کم سے کم وقت لگانا ہے, کھانے پینے میں, سونے میں, جائز ضروریات پیشاب پخانہ غسل وغیرہ میں, اور ضروری بات چیت آپس میں جو باتیں کرتے ہیں تو اس میں جتنی ضرورت کی اتنی بات کریں, زیادہ بات نہ کریں. جیسے آدمی پیسہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا خرچ کرتا ہے, بھائی پیسہ ایک پراپرٹی ایک انرجی ہے تو اس کو آدمی کتنا خرچ کرتا ہے, جتنی ضرورت ہوتی ہے بلکہ کم کرواتا ہے. سبزی لینے جاتا ہے وہ 50 کے کلو ٹماٹر 40 میں دے دو نا بھائی. کیلے والے کے پاس آدمی جاتا ہے کتنے کے, 20 روپے کے کلو, کہ 15 میں دے دو نا, 5 روپے بچاتا ہے. ارے بچاتا نہیں بچاتا. اور باتوں میں آدمی کرتے ہی جاتا ہے, بغیر کام کی باتیں کرتا ہے, یہ بھی ایک انرجی ہے آدمی کی, اور اس کا حساب بھی ہے قیامت میں. جیسے پیسوں کا حساب ہے ایسے آدمی کے نکلے ہوئے زبان سے نکلے ہوئے بولوں کا حساب ہے. آدمی کی زبان سے کیا کیا نکل رہا ہے. جماعت میں اس کی مشق کرنی ہے کہ ضروری بات چیت میں بھی کم سے کم وقت لگا. ضرورت کی بات جتنے کم جملوں میں ہو گئے بات پوری, اب آگے اپنا کام کریں, ذکر کریں, قرآن پڑھیں, نماز پڑھیں, کسی کو دعوت دیں, ایمان بولیں, آخرت کو بولیں, جنت اور جہنم کو بولیں. ضروری باتوں میں کم وقت لگا, کھانے میں کم سے کم وقت لگا, سونے میں بقدر ضرورت 6 گھنٹے آدمی کی ضرورت ہے. 5 گھنٹے رات میں مل گئے, 1 آدھ گھنٹہ دن میں سو گئے تو 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے پورے ہو گئے. اپنی ضرورت کے بقدر کھاویں, کھانا بھی بقدر ضرورت کھاویں. آداب والوں نے آداب بتائیں کہ بھائی ایک تہائی کھانا کھا لے, ایک تہائی چھوڑ دے ہوا پانی کے لیے, 2/3 تاکہ پیٹ ہلکا رہے. کھانا جو ہے نا, کھانا وہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے. کھانا پیٹ بھرنے کے لیے, کھانا قوت حاصل کرنے کے لیے, اور وہ کھانا قوت پہنچاتا ہے جو بقدر کفاف ہوتا ہے. پیٹ بھر دیا آدمی نے کھا کر پی کر پانی سے, اب وہ کھانا تو بوجھل کر دے گا آدمی اور بیمار کرے گا. ابھی جتنی بیماریاں وہ کھانے پینے کی ہیں. پہلے زمانے میں 25 سال پہلے 30 سال پہلے جو بھی مریض جاتا تھا ڈاکٹر کے پاس, حکیم کے پاس, تو حکیم صاحب ان کو غذا بتاتے تھے کہ تم بادام کھاؤ, پستے کھاؤ, کاجو کھاؤ, گھی کھاؤ, انجیر کھاؤ, گیہوں کا ایسا بنا کے ملیدا کھاؤ. ارے ہوتا تھا نا. اور ابھی جو بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر شکر مت کھاؤ, گیہوں مت کھاؤ, چاول مت کھاؤ, یہ مت کھاؤ. ارے کر دیں. ابھی تقریباً بیماروں کو پرہیزی بتائی جاتی ہے. اس وقت جتنے بیمار ان کو کھانا بتایا جاتا تھا, غذا بتاتے تھے ڈاکٹر کہ بھائی تم کھانا کھاؤ, روٹی کھاؤ, چاول کھاؤ, یہ کھاؤ. اور ابھی ہیں کھانے کے مسئلے ہیں, اس لیے سب کو پرہیزی بتائی جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کے دور میں ایک آدمی مدینہ میں گیا, اس نے دوا خانہ کھولا کہ وہاں علاج کے لیے حکیم صاحب پہنچے. وہاں کئی دنوں تک رہے لیکن کوئی پیشنٹ آیا نہیں. وہاں تو آدمی جانے لگا واپس, کسی نے کہا بھائی کیوں جا رہے, بولے یہاں کوئی بیمار پڑنے والا ہے نہیں.
इसलिए कि यहां लोग खूब भूख लगती है तो खाते हैं और थोड़ी भूख होती है छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ा राज है तंदुरुस्ती का, खूब भूख लगे तब आदमी खावे और भूख बाकी है छोड़ दें। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के बेटे अब्दुल्ला, उनको किसी ने सुफूफ दिया पाउडर और कहा कि ये आप रखो, क्या काम देगा? कहने लगे खाने को हजम करता है। तो इब्ने उमर ने कहा भाई मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं पेट भरकर खाता ही नहीं हूं तो हजम करने की जरूरत पड़े। और फिर कहा मा शबअतु मुंदु अस्लमतु, कि जब से मैं मुसलमान बना हूं तब से मैंने आज तक पेट भर के खाना नहीं खाया, जब से मुसलमान हुआ आज तक मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया। तो खाने के वक्त दस्तरखान पर अपनी जबान पर कंट्रोल करें, बकदर कफाफ खावे, कम भी ना खावे कि जिससे कमजोरी पैदा हो, लेकिन इतना ज्यादा ना खा जाए कि बोझल हो जाए, अब सोने को ही जी छा रहा पेट खराब हो जावे, बकदर कफाफ खावे खाना, और जरूरत के वक्त खावे, खाना सादा रखें, जितना सादा होगा पकाना आसान, खर्चा कम, हजम करना आसान, और जितना खाना तेल वाला होगा और इधर उधर के मसाले और वो सारा होगा महंगा भी होगा, देर से पकेगा और हजम करने में दुश्वारी होगी, फिर बदहजमी हो गई, कब्ज हो गया, ये सारे मसाइल होंगे। जमात में जाकर इसकी भी मश्क करनी है ताकि हम इसके भी आदि हो जावे कि बकदर कफाफ खावे, वक्त पर खा ले। खाना इज्तिमाई अमल है, आराम भी इज्तिमाई तौर पर रात के वक्त में आराम कर ले, रात में मजलिस न लगावे। हदीस पाक में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला समुरत बादल इशा, के ईशा के बाद फजूल किस्सा गोई ना करें, मजलिस लगते हैं चौराहों पर, चौकों पर, दुकानों पर, पान के गल्लों पर, बल्कि एक बड़ा मजमा है जिसका मामूल हो गया कि रात ईशा के बाद घर से खाना खाकर बैठने जाते हैं होटलों पर, चौराहों पर, चौकों पर, और जहां जहां की जगह है। हुजूर ने मना किया इस, और दौरे नबी में, दौरे सहाबा में, और इस्लामी रियासतों में इसका मामूल ही नहीं था, लोग ईशा पढ़ के आराम करते थे। ईशा के बाद की रात जो है शुरू की रात में बरकत है, उस वक्त के सोने में बरकत है। जो आदमी रात जल्दी सोने का आदि होगा वो तंदुरुस्त होगा, जो जल्दी सोकर जल्दी उठने वाला है उसकी तंदुरुस्ती अच्छी होगी। और मना भी हदीस रात ईशा के बाद मजलिसा करना, चाहे अपने घर के बैठक रूम में आदमी बैठ रहा है या कहीं भी, बल्कि ईशा के बाद जल्दी आराम करें, अपने घरों में इसकी फिजा बना, अपने घरों में इसका माहौल बनावे, जमात में भी इसकी मश्क करें। ठीक है, ईशा के बाद अगर कोई मुलाकात का तकाजा है, एक दो मुलाकातें कर लिया, आधा घंटा पौना घंटा होता है शहरों में, मुलाकातें होती है ईशा के बाद, लेकिन लंबी रात तक मुलाकातें भी ना करें कि रात 12 बजे तक मुलाकातें हो रहे फिर फजर में भी उठना मुश्किल हो जाए, बल्कि थोड़ी देर ठीक है फिर उसके बाद जाकर जल्दी आराम कर लें ताकि 5-6 घंटे आराम मिल जावे। जिस्म का हक है, ये जिस्म का हक है, और रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई है, रात में आराम करें, दिन काम के लिए है, अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई, दिन काम के लिए। और जल्दी सो जाएंगे तो तहज्जुद में जल्दी उठना आसान हो जाएगा, सर्दियों की लंबी रातें हैं, अच्छा वक्त लेकर उठें रात में, सुबह सादिक से 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, जितना अल्लाह तौफीक दे मौका दे रात में उठें। आराम भी सुन्नत के मुताबिक करें, दुआएं मामूलात के अहतमाम के साथ बावजू आराम करें। मस्जिद में जमात में जाते तो मस्जिद में सोते हैं, बगैर मोटा कपड़ा बिछाए न सोवे, पूरी जमात एक साथ आराम करें, लेकिन एक बिस्तर पर एक ही आदमी सोवे, फैल कर न सोए, 2 आदमी यहां है, 2 आदमी वहां है, 2 आदमी वहां है, कोई एक कोना मुतायन करें मशवरे से, भाई यहां आराम कर लेंगे, सारी जमात जो है एक एक के करीब करीब बिस्तर लगा दे, थोड़े थोड़े फासले से, हर साथी अपना बिस्तर अलग रखें, अपना ओढ़ना भी अलग रखें, आदाब के साथ आराम करें। रात में अगर गुसल की हाजत हो तो फौरन मस्जिद से बाहर निकल जावे, नापाकी की हालत में मस्जिद में ठहरना जायज नहीं है, अपने मामूलात पूरे करें। तहज्जुद में उठे तो हमारे उठने से किसी को हरज न हो, खामोशी के साथ उठकर नमाज पढ़ें। जिन लोगों के जिम्मे नमाज कजा बाकी है वो अपनी कजा करें पहले, वो नफले ना पढ़ें बल्कि कजा पढ़ें, कजा कर्ज है, अपना कर्जा चुकावे, और अब यकीन हो गया कि अब कजा बाकी नहीं रही, अब नफल की नियत करें, جتنی ذمہ قضا ہیں اپنی قضا نمازیں پڑھ لیں، زکوٰۃ اپنے ذمہ باقی ہے تو نیت کر لیں گے ہم اپنی زکوٰۃ دے دیں گے اور تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرنا شروع کر دیں، یا اور کوئی واجب حق ہمارے ذمہ کسی کا ہے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اس حق والے سے معذرت کر لیں اور نیت کر لیں کہ ہم تمہارا حق پہنچا دیں گے، ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، کل پرسوں مہینے بعد دو مہینے بعد یا دھیرے دھیرے آپ ہم کو موقع دو، ہم آپ کے پیسے، آپ کی زمین یا آپ کا حق ہے واجب وہ ہم آپ کو چکا دیں گے، اس کا نام ہے توبہ۔ رات میں اٹھ کر جو توبہ کرنی ہے نا اس کا نام یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے اور جو باقی حق ہیں اس کی ادائیگی کی نیت کریں اور اس کو ادا کرنا شروع کریں، بندوں سے متعلق جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی نیت کر کے ان سے معذرت کر لیں اور ان حقوق کو ادا کرنا دھیرے دھیرے شروع کر دیں۔ یہ ہوئی ہماری توبہ، سچی توبہ کرنی اللہ کے راستے میں نکل گئے، طاہر ہونا ہے، جو گھر جا رہے ہیں وہ بھی توبہ کر لیں کہ اب اپنی بقیہ زندگی اچھی گزاریں گے، اللہ کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے اس میں اللہ کے حقوق میں کمی نہیں کریں گے اور بندوں کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے اس میں بندوں کے ساتھ بھی اچھی زندگی گزاریں، حسن اخلاق کے ساتھ، بڑی چیز ہے آدمی کا اچھے اخلاق والا ہونا، یہ اس کے لیے بہت بڑے کمال کی چیز ہے، مالدار ہونا اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا آدمی کا حسن اخلاق والا ہونا کمال۔ حضور علیہ السلام نے خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاوے، اپنی باتوں سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے مال سے، ہر چیز سے لوگوں کو آدمی فائدہ پہنچاوے، اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہے، حقوق کو ادا کرنے ہیں، بیوی کا، بچوں کا، ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا، حقوق کی معرفت کا نام علم ہے، علم حاصل کریں کیا حق ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کا حق ماں کو دے دیں یا ماں کا بیوی کو دے دیں، یہی ظلم ہے، یہی ظلم ہے، ایک آدمی بیوی کو خوش کرنے جا رہا ہے ماں کا حق بھی بیوی کو دے دیا اور ماں کو راضی کرنے گیا بیوی کا حق ماں کو دے دیا، تو ظلم ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حقوق سمجھائے ہیں، ماں کا کیا ہے، کتنا ہے، بیوی کا کیا ہے، بچوں کا کیا ہے، بہنوں کا کتنا ہے، پڑوسیوں کا کتنا ہے، بھائیوں کا کتنا ہے، اپنوں کا کیا ہے، پرایوں کا کیا ہے، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنے بیوی بچوں کے حق ان کو دینے ہیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی حضور علیہ السلام کے طریقے پر کرنی ہے، اس لیے اپنی زندگیوں سے اسراف کو ختم کرنا ہے، فضول خرچی کھانے پینے میں، کپڑوں میں، مکان بنانے میں، سواریوں میں لاکھوں روپے لگ رہے ہیں، لاکھوں روپے اسراف میں جا رہے ہیں، یہ اچھی علامت نہیں ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں اسراف کر کے، آدمی نے 10 لاکھ روپے کے مکان میں اس کا کام چل جاتا تھا اس کے بجائے 15 لاکھ مکان پر لگا کہ آدمی خوش ہوتا ہے، یہ خوش ہونے کی چیز نہیں ہے، 5 لاکھ روپے زیادہ لگ گئے، اس پر غم کرنا چاہیے، اس پر رونا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، 5 لاکھ کی سواری میں کام چل جاتا تھا 50 لاکھ کی آدمی سواری لا رہا اور خوش ہو رہا ہے، فخر کر رہا ہے، یہ فخر کی چیز نہیں ہے، تو رونے کی چیز ہے، آدمی اس پر تو آنسو بہاوے کہ مجھ سے زیادہ خرچہ ہو گیا ہے، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ اسراف ہو گیا معاف کر دے اور آئندہ مجھے صحیح لگانے کی توفیق دے دے۔ اپنی شادی بیاہ میں، شادی بیاہ کے رسم و رواج میں ہم نے رسم و رواج کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ابھی لوگ کہیں بھائی ہمارے خاندان میں تو ایسا چلتا ہے اور ہمارے باپ دادا کا تو یہی طریقہ ہے، تو ہم اپنی ذات سے پوچھیں کہ بھائی باپ دادا کا کلمہ پڑا ہے، خاندان کا کلمہ پڑا ہے، یا امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا ہے، کس کا کلمہ ہم نے پڑا ہے، ہم ذرا چوٹے سوچے تو صحیح کہ کلمہ کس کا پڑا ہے، کہ کلمہ پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور گیت گا رہا ہے آدمی اپنے خاندان کے، کلمہ پڑھا ہے حضور علیہ السلام کا اور آدمی زندگی گزار رہا ہے قوم اور سماج کے رسم و رواج پر، اپنی شادی بیاہ میں سادگی لاویں، حضور علیہ السلام کا طریقہ سادہ ہے، اس میں اسراف نہیں ہے، فضول خرچی نہیں ہے، جتنی سادگی آئے گی شادی آسان ہو جائے گی، رشتے آسان ہو جائیں گے، لڑکیاں پھر گھر بیٹھی نہیں رہے گی، جوان لڑکوں کو پھر لڑکیاں نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہوگا، جب سادگی آئے گی اپنے آپ سارا نظام سیٹ ہو جائے گا، ابھی جتنے مسائل ہیں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور جوان لڑکوں کو رشتے نہیں مل رہے ہیں اس کی وجہ اسراف اور فضول خرچی ہے، دماغوں میں کوئی دوسری چیزیں بھری ہوئی ہیں، اس لیے آدمی ضرورت کاٹ کر بیٹھا ہوا ہے خواہشات کے واسطے، لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، لڑکوں کو رشتے نہیں مل رہے ہیں, یہ سارے قوم اور سماج کے رسم و رواج کی وجہ سے. حضور علیہ السلام کا تو ایسا طریقہ تھا کہ وہاں اس طریقے میں تو جوان لڑکوں کو آسانی کے ساتھ لڑکیاں مل جاتی تھیں, لڑکیاں گھر بیٹھی ہوئی نہیں تھی, وہاں تو بیواؤں کے بھی نکاح ہو جاتے تھے. مدینے میں کوئی بیوہ بھی بیٹھی ہوئی نہیں ہوتی تھی, اس کا بھی نکاح آسانی سے ہو جاتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی صدیوں کی جہالت اور صدیوں کے رسم و رواج کے مقابلے میں اسلام کے ایک معاشرتی نظام کو جب پیش کیا تو اس کو اتنا سراہا گیا اس ماحول میں کہ آسانی کے ساتھ وہ اس ماحول میں چل پڑا. ہمارے عذر نہیں ہے کہ ہمارے وہاں تو ایسا ہی چلتا ہے, یہ تو ہماری اندر کی کمزوری ہے, ابھی ہم نے دین پر چلنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے. اس لیے ایک مسلمان دیندار کہلانے والا ایک نمازی آدمی باشرع آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں ہمارے خاندان کا رواج ہی ایسا ہے, یہ تو جہالت کی بات ہے, یہ تو جہالت ہے. کیا ہم نے کلمہ خاندان کا پڑھا ہے؟ کیا کلمہ خاندان کا پڑھا ہے؟ اگر خاندان کا کلمہ پڑھا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر اللہ کا کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر آدمی وہی بات کرے گا کہ اللہ کا حکم یہ ہے, ہمارے نبی کا طریقہ یہ ہے. اس پر آدمی طاقت کھپائے گا. یہ گھر کی تعلیم جو کہی جا رہی اس کے لیے ہے کہ گھروں میں تعلیم زندہ کر کے اپنے بیویوں کا, اپنے بچوں کا اور اپنے گھر کی بوڑھی عورتیں اپنی دادیوں اور نانیوں کا تعلیم میں وہ ذہن بنے, حکایات صحابہ کے قصے ان کو سنائے جاوے, امہات المومنین اور ازواج مطہرات بنات طیبات و صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کے واقعات, ان کی عبادت, ان کی سادگی, ان کا تقویٰ, ان کی حیا اور ان کی معاشرتی زندگی کے واقعات اس کے اندر ہیں. یہ قصے ان کو سنا کر ان کا ذہن بنایا جاوے کہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہماری دادی اور نانی نہیں ہے, ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہمارا دادا اور نانا نہیں ہے, ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہماری قوم اور سماج اور ہمارا پنچ نہیں ہے, ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور صحابیات, یہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے جن کی زندگی پر اللہ نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے. حضور علیہ السلام نے جن کے بارے میں کہا یہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, وہ ہمارے لیے نمونے ہیں. یہ گھروں میں تعلیم اس کے لیے کہ گھر گھر میں ایک ایک چھوٹے بڑے کا یہ ذہن ہموار ہو کر ہماری معاشرتی زندگی میں سادگی آوے. اگر سادگی نہیں آئی اور فیشن پرستی اور خواہشات کی محبت دلوں میں آئی ہے تو پھر ہم اپنی نسل کو کوئی اچھی زندگی نہیں دے رہے, بلکہ ہم اپنی نسلوں کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں. ہم اپنی نسلوں کو, وہ نماز روزے کے ساتھ برباد ہو جائے گی, نمازیں پڑھ کر روزے رکھ کر خود ہی برباد ہو جائے گی, آپس کی غیبتوں سے اور حقوق کی ادائیگی کے مسائل نہ ہونے کی وجہ سے میاں کو بیوی سے زندگی بھر شکایت رہے گی اور بیوی ہمیشہ لڑتی رہے گی, وہ نماز پڑھتے پڑھتے شوہر سے لڑے گی, وہ تہجد پڑھتے پڑھتے لڑے گی, اور اس کا شوہر جو ہے وہ نماز پڑھ کر تہجد پڑھ کر بھی وہ انہی جھنجھٹوں میں الجھا رہے گا, اسے زندگی میں فرصت نہیں مل پائے گی, لڑائیاں گھروں سے ختم نہیں ہوگی, شادیاں مہنگی ہوتی جائے گی اور زنا عام ہوتے جائیں گے. حضرت مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس ماحول میں شادی سستی ہوگی وہاں زنا کرنا مشکل ہو جائے گا, اور جہاں شادیاں مہنگی ہو جائے گی وہاں زنا آسان ہو جائے گا. یہ تو ایک فطری تقاضا انسان کا کہ بچی کو, یہاں تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بچی جوان ہو جاوے تو اس کے نکاح میں دیر نہ کریں, اس کا وقت پر نکاح کروا دیا جاوے. بچہ جوان ہو گیا اس کے نکاح میں دیر نہ کریں. حضور نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور مدینے میں جوانوں سے کہا کہ وہ جوانوں کی جماعت, تم میں سے جو آدمی تشادی کی اور نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے, اور جس کے اندر استعداد نہیں وہ کثرت سے روزے رکھے کہ روزے کے ذریعے سے زنا اور خواہشات سے حفاظت ہو جائے گی, اسے حفاظت ہو جائے گی. شادی کرنے کے لیے اپنا گھر ہونا شریعت میں ضروری نہیں ہے, کرائے کے مکان میں آدمی زندگی گزار لے, لیکن نکاح بنیادی ضرورت ہو. مکان سے پہلی ضرورت نکاح ہے, مکان سے پہلی ضرورت نکاح ہے, اور نکاح کرنے کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, کہ تم اپنے غلام اور باندیوں کے نکاح کرا دیا کرو, اگر وہ فقیر ہیں اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. روزی کا مالک اللہ ہے, یہ اسلامی سوچ نہیں ہے کہ بچہ پیروں پر کھڑا ہوگا تب شادی کریں گے اور گھر بن جائے گا تب شادی کریں گے, یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہے. ہم نے تو تسلیم کیا ہے کہ رزاق اللہ ہے, روزی دینے والا اللہ ہے, کھلانے والا اللہ ہے. حضور علیہ السلام کے دربار میں ایک صحابی نے آ کر کہا, یا رسول اللہ بہت تنگی ہے زندگی میں, آپ کو عمل بتائیے. تو حضور نے فرمایا کہ شادی کر لو. تو جا کر انہوں نے شادی کر لی. پھر کچھ دنوں کے بعد آیا, یا رسول اللہ میری تنگی دور نہیں ہو رہی ہے. تو حضور نے کہا کہ اور ایک شادی کر لو. تو کہنے لگے, یا رسول اللہ پہلے تو ایک روٹی ملتی تھی, اب ایک کو دو میں تقسیم کیا, تیسری کروں گا تو ایک روٹی کے تین حصے ہو جائیں گے. تو حضور نے کہا اور شادی کر لو. تو دوسری شادی کروائی ان کو, تب جا کے ان کے لیے رزق کے دروازے. اور عموماً آپ حضرات خود تجربہ کریں, ان میں سے جتنے شادی شدہ ہیں, کہ آپ کی شادی سے پہلے روزی کا کیا حال تھا اور نکاح کے بعد آپ اپنے کاروبار کو دیکھ لیں. اور جتنے بچے آتے جاتے ہیں, بچہ اپنی روزی لے کر آتا ہے, بچہ اپنی روزی لے کر آتا, ہر آنے والا اپنی روزی لے کر آتا ہے, اس کی روزی لکھی ہوئی ہے. ہم کون ہوتے ہیں, وہ تو ہم خود ہی مشکل بنا رہے ہیں. یہ اسلامی سوچ نہیں ہے. یہ فضائل کی تعلیم اسی لیے ہے کہ ان کی معاشرت کو گھروں میں پڑھ کر گھر کی سوچ اور فکر یہ بنے, رسم و رواج کو جگہ نہ دیں, اور ایران توران اور لایانی کی باتیں نہ کریں. رزاق اللہ ہے, اپنے بچوں بچیوں کے وقت پر نکاح کروا دیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کی عفت و عصمت محفوظ رہے, اگر ان کی عفت و عصمت محفوظ رہے, اس کا راستہ یہی ہے, جیسے وقت ہو گیا بچی کو رخصت کریں, اس کا نکاح کراویں. بس یہ ہے کہ دیندار آدمی دیکھیں کہ اس کا دیندار جوڑا مل رہا ہے, اللہ کا نام لے کر اس کا رشتہ کریں اور اس کو آگے بڑھائیں, اس کی زندگی کی برکت اسی میں مانگیں, اللہ اس کی مقدر کی روزی اس کو دے. بہت سے گھرانوں میں دیکھا, بہت سی جگہوں پر دیکھا کہ کسی مالدار بیٹے کو بچی دی تھی لیکن اس کی مقدر میں دکھ تھا, تو زندگی بھر وہ مالدار کے گھر میں رہی لیکن دکھی رہی. اور کسی بچی کے مقدر میں سکھ ہے تو غریب فقیر کے گھر ماں باپ نے بچی دے دی. دیتے ہوئے لوگ کہتے تھے تم نے کیسے گھر میں بچی دے دی ہے, سب منع کرتے تھے. باپ کے اصرار پر, ماں کے اصرار پر شادی ہو گئی, سب منع کرتے تھے, لیکن اس فقیر کے گھر میں بچی سکھی ہے کہ اس کی مقدر میں اللہ نے سکھ لکھا ہوا ہے. اگر فقر کے ساتھ سکھ لکھا ہوا ہے تو اللہ فقیر کے گھر میں فقیر رکھ کر اس کو سکھی کر دے گا, اور اگر اس کی مقدر میں مال ہے تو اس کے جانے کے بعد خدا اس کے شوہر کو روزی دے کر اس کو خوش کر دے گا. لیکن یہ معاملہ اللہ کی طرف سے طے ہے, ہم اس میں دخیل نہ بنیں, اور قوم و سماج کے رسم و رواج کو جگہ نہ دیں. حضور علیہ السلام کی شریعت کو اور اللہ کے مبارک دین کو اپنے گھروں میں, اپنی معاشرت و اپنے معاملات میں اور اپنی زندگیوں میں جگہ دیں. اس کو عملی طور پر زندہ کرنے کے لیے یہ گھر گھر کی محنت ہے کہ اپنے وقام پر جا کر اپنی مسجدوار جماعت کے ساتھ رہ کر دو دو تین تین کی جماعتیں بنا بنا کر گھر گھر جا کر اللہ کے حکموں اور حضور علیہ السلام والسلام کے طریقوں میں کامیابی کو بولیں, ایک ایک آدمی کے دل و دماغ تک یہ بات اتارنے کی کوشش کریں, اور گھروں کی تعلیم اور محلوں کی ہفتہ واری تعلیم کے ذریعے سے مستورات کو وہاں جمع کر کر کے ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور صحابیات کی مبارک زندگیاں سنا کر ان کا بھی ذہن ہموار کریں, تاکہ ان کے دلوں کے اندر کے جذبات ہماری عورتوں, ہمارے بچوں بچیوں کے, ہماری پوتیوں اور نواسیوں کے جذبات حضرت سمیہ, حضرت رقیہ, حضرت عائشہ اور ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن جیسا بننے کے ان کے جذبات بنیں. گھروں میں ان کی تاریخ پڑھی جاوے, ان کے واقعات سنائے جاوے, اور اپنے گھروں کو ان اسباب سے بچایا جاوے جن اسباب کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں فیشن پرستی کی لانت آ رہی ہے اور بے حیائی کے دروازے کھل رہے ہیں اور زنا کے راستے ہموار ہو رہے ہیں. ان تمام اسباب کو بند کریں. اخباروں کو اپنے گھروں میں نہ لے جاویں جس میں ننگی تصویریں ہیں. کون غیرت مند آدمی اس کو پسند کرتا ہے کہ ننگی تصویریں لے جا کر اپنی بہن بیٹیوں کے سامنے ان اخباروں کو رکھے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ ننگی تصویریں بتاویں. اور انٹرنیٹ اور میڈیا کے جو ذرائع ہیں, جن ذرائع سے غفلت اور لایانی کی راہیں گھروں میں کھلتی ہیں, اللہ کے لیے اس کو بند کریں, ان کا ذہن بناویں. ضرورت کا ہے وہ سادہ تو سادہ فون ان کو دے دیں, باقی کیا ضرورت ہے ان کو, ان کو کاروبار کرنا ہے گھر میں. مرد کو ضرورت ہے کاروبار, مرد کو کرنا ہے. ان ذرائع سے اپنے گھروں کو پاک کریں. جب تک یہ اسباب سے, اس گندگی سے ہم پاک نہیں کریں گے, ہماری محنتیں کارآمد کیسے ہوگی؟ اور اس کے لیے ہر گھر کا ذمہ دار اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اپنے گھروں کو ان اسباب سے پاک کریں, حضور والی معاشرت کو جگا دیں, گھر میں تعلیم, نماز, ذکر, تلاوت, عبادت اور حیا کی فضا بناویں. اپنی عورتوں کو پردہ کراویں, پردہ عورتوں پر فرض ہے, جیسے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے. عورت کا اپنے پورے جسم کو چھپانا یہ فرض ہے, وہ اپنے گھر میں رہے گی. اللہ نے ازواج مطہرات سے کہا, یا نساء النبی لستنک احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. تم اپنے گھروں میں, ازواج مطہرات سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اگر کوئی آوے حضور علیہ السلام سے متعلق معلوم کرے تو تم ان کو نرم لہجے میں جواب مت دو, لا تخضعن فی القول فیطمع الذی فی قلبہ مرض, کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے کے دل میں روگ ہو اور تمہاری نرم گفتگو کی وجہ سے وہ تم سے کوئی غلط امید لگائے بیٹھے. اور پھر آگے اللہ فرما رہا ہے, وقرن فی بیوتکن, اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو. ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے, جو امت کی مائیں ہیں, حضور کی مبارک بیویاں ہم سب کی مائیں ہیں, جیسے سگی ماں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے, ایسے ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کے انتقال کے بعد امت کے کسی فرد کے لیے نکاح جائز نہیں تھا. ان ماؤں سے کہا جا رہا ہے, اور قرن اول ہے, پہلی صدی ہے, حضور علیہ السلام موجود ہیں, خیر کا زمانہ ہے, خیر کا زمانہ ہے, فتنوں کا دور نہیں ہے, حضور کا زمانہ ہے. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے, اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى, اور جیسے جاہلیت میں اپنے گھروں سے بغیر پردے کے نکلا کرتی تھی, اس طرح مت نکلا کرو. واقمن الصلاۃ واتین الزکات, اپنے گھروں میں رہ کر نماز قائم کرتی رہو اور زکات ادا کرتی رہو. واتین اللہ ورسولا, اور اللہ رسول کی اطاعت کرتی رہو. انما یرید اللہ یذھب عنکم الرجس اهل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اللہ تعالیٰ تم کو گھروں میں رکھ کر قید کرنا نہیں چاہتا ہے بلکہ تم کو خوب پاک رکھنا چاہتا ہے. اپنے اپنے گھر کی عورتوں کو گھر کے ماحول میں رکھیں, اپنی جوان بچیوں کو کنٹرول میں رکھیں, گھر کے ماحول میں رکھیں, ان کو گھر کے ماحول میں رکھ کر ان کو بنیادی ضروری علم گھر میں دیں, اور ان کا ضروری علم ایمان ہے, تقویٰ ہے, حیا ہے, اور معاشرتی زندگی کا بنیادی علم ہے, شوہر کے اولاد کے حقوق ہیں. اس لائن کا بنیادی علم اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنی بہوؤں کو یہ بنیادی علم گھر میں رکھ کر سکھاویں, اور کوشش کریں کہ وہ بھی دعوت کی مبارک اعمال میں شریک ہوں, تعلیم میں. اللہ توفیق دے ان کو لے کر تین دن جماعت میں جاوے تاکہ ان کا دینی ایمانی ذہن بنے, پردے اور حیا کرنے کا ایک عملی ماحول ان کو ملے گا جماعت میں, تاکہ وہ پورے شرعی پردے کے ساتھ حیا کے ساتھ رہیں. اس کی اپنے گھروں میں رہ کر کوشش کرنی ہے, اور بقیہ جو مقامی اعمال ہیں ان عملوں کی پابندی کرنی ہے, اور کوشش اتنی کریں اس اجتماع کے بعد ایک فکر خصوصی لے کر ہر بستی میں جاویں کہ بھائی ہماری بستیوں میں کوئی بے نمازی نہ رہے. جتنے لوگ جا رہے ہیں دائی بنے, بھائی نماز کے وقت ہم خود جا رہے ہیں, دوسروں کو لے کر جاوے تیار کر کے, بھائی آ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے. محبت کے ساتھ اپنی مسجدوں کو آباد کریں, اور مسجد کے جو اعمال ہیں ان اعمال میں شریک ہو کر گھر گھر کی ملاقاتیں, گشتوں کے دن گشت میں, جماعتیں آئی ہیں تو جماعتوں کی نصرت کریں, ان کی خدمت بھی کریں نصرت بھی کریں. کھلانا پلانا یہ ان کی خدمت ہے, اور ان کے اعمال میں ساتھ دینا گشتوں میں ملاقاتوں میں یہ جماعت کی نصرت ہے. ان کو پانی پہنچاوے, ان کو تقویت دیں, اس کی کوشش کریں, اور خود اپنی بھی جو ابھی جا رہے ہیں اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرمائے, جو واپس جا رہے اس نیت سے جاوے کہ انشاءاللہ جلد جلد تیاری کر کے انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے راستے میں چار چار مہینے کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتے ہیں صبح, ماشاءاللہ اچھی نیتیں ہوئی ہیں, بہت سی مسجدوں والوں نے جماعتیں طے کی ہیں یہ جنوری اینڈ میں, فروری میں, مارچ میں, شاید اپریل کی 10 تاریخ آخری طے ہوئی ہیں, وہاں تک میں مسجد والوں نے ارادے کیے ہیں کہ چار چار مہینے کی جماعتیں بنائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ طے کر کے جاؤ 15 دن 20 دن مہینے میں اپنا نظام بنا کر اپنی تیاری کر کے انشاءاللہ جلد از جلد 4 مہینے ضرور لگائیں گے. بھائی لگاؤ گے انشاءاللہ اللہ سب کے لیے آسان فرما.